محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی یہ الوداعی تقریب اور اختتامی محفل جس کے تجھ کو اختتام پر ہم سب ہی نازا و فرحا ہے، ہمارے لیے کئی اعتبار سے یادگاری اور تاریخی ثابت ہو رہی ہے، جس کی خوشکن مہک ایک عمر تک قائم و دائم رہے گی۔ یہی وہ پرشکوہ مسجد ہے جس میں ہم نے 10 دن قادہ کو ہم نے اپنے تعمیراتی سفر کا آغاز کیا تھا، اور بڑے پر اعتماد عزم و حوصلے کے ساتھ تمام تر منزلوں کو سر کرنے کا عہد و پیمان باندھا تھا۔ اس احساس کے ساتھ کہ ہمارا منتہا سفر ایک طویل عرصے پر محیط ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارا سفر اور ہماری منزلیں اتنی سرعت کے ساتھ طے پا گئی کہ ہمیں احساس تک بھی نہ ہوا، اور اب ہمارا قافلہ اپنی منزل کے آخری پڑاؤ میں قدم رکھ چکا ہے۔ آج کے اس زعفران زار ماحول میں ہم اراکین شعبہ دل کے نہاکانوں سے آپ کا پرتباد استقبال کرتے ہیں، اور تہے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قدم رنجا فرما کر ہماری محفل کی رونق بڑھا دی۔ گویا پھر اس انداز سے بہار آئی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ما تماشائی، دیکھو اے ساکینان خطۂ پاک، اس کو کہتے ہیں محفل آرائی۔ مکرمی سامعین، ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اور اس جنت نشا ملک میں بہت سی قومیں آباد ہیں جن کی مختلف زبانیں ہیں، مگر ہندوستان کا نصیبہ اس وقت جاگا جب اس عظیم ترین ملک میں مسلمانوں کے قافلے آنے شروع ہوئے۔ اسلام کا سورج ابھی وادی عرب ہی میں تھا کہ اس کی کرنیں ہندوستان پہنچ چکی تھی، اور آج ہم مسلمانوں کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے حصے میں اسلام کی 1500 سالہ تاریخ آئی ہے۔ الغرض مسلمانوں نے ہر ممکن کوشش کر کے اس ملک کو بام عروج ترقی پر پہنچایا ہے، لال قلعے کی سرخ دیواروں سے تاج محل کے سفید پوش مناروں تک، جامع مسجد دہلی سے لے کر حیدرآباد کے چار مینار تک، بلکہ پتوں پتوں اور بوتوں بوتوں میں اسلامی تہذیب و کلچر کا ملا جلا سنگم جو تمہیں نظر آتا ہے، وہ مسلمانوں کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ حضرات، انہی میں سے ایک اردو زبان بھی ہے جو عصر حاضر میں عالمی سطح کی زبان بن چکی ہے، اور اردو ادب و ثقافت ترقی کے بام عروج پر ہے۔ اس خوبصورت زبان نے انگنت دور ساز اہل قلم پیدا کیے جو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں اعلیٰ مدارج پر فائز ہیں۔ دہلی کے میر و غالب، مومن و شیختہ، ذوق و ظفر، داغ و جگر، فیض و وامق، بیگل و ساگر، یگانہ و امیر سے لے کر موجودہ دور کے بشیر و ساؤن، راحت و دانا تک، سب محنت کشوں کا ایک قافلہ ہے جو اردو زبان و ادب کی تاریخ میں فکری انفرادیت اور افطریت کا وہ روشن اختراع ہے، جن کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورا قافلہ اللہ اور اس کے رسول پر مومن و مسلم تھا، اور اس قافلے نے دل و جگر کا لہو صرف کر کے اس زبان کو ترقی کے اعلیٰ مدارج سے کرا دیے۔ محبت کی ایک ادنا مثال ہمیں جوش ملی آبادی کے ان اشعار میں ملتی ہے، ندی کا مور چشمہ شیری کا زیر و بم، ندی کا مور چشمہ شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آگ گل کی مہک ماہ نو کا فم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حکیم افق سے ہویدہ ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خار ہو تیرا، لہجہ ملی ہے کہ نمک خار ہو تیرا، اور صحت زباں میں ہے کہ بیمار ہو تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہو تیرا، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، شاہوں پہ خندہ زن ہوں تیرا غلام ہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس زبان کے پھول کھلتے گئے، چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا، اس کی ادائیں نکھرتی گئی، اس کا روپ تڑوتا گیا، اور پھر وہ کبھی لہروں کی طرح اٹھی اور کبھی خوشبو کی طرح پھیلی، کبھی بجلی کی طرح کوندی اور کبھی بلبل کی طرح چہکی۔ اسی لیے شاید خدا شفل داس دہلوی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ حضرات، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ فروغ اردو کے لیے جو کوششیں ہوئی اور اس کا سہرا ان تمام طلباء نظام اور علماء کرام کے سر بھی جاتا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان بیش بہا اسلامی قلعوں میں جہاں اسلامی علوم و فنون سے طلباء کو روشناس کرایا جاتا ہے، وہی انہیں زبان و ادب کا سلیقہ بھی فراہم کیا جاتا ہے، تاکہ آنے والے کل یہ مہمان رسول صرف علوم و فنون کے غدی وقیر نہ بن کر رہ جائے بلکہ فیض دریا کے مانند بہا لے جائے۔ انہیں کوششوں کا ایک روشن باب ہماری یہ انجمن اصلاح اللسان بھی ہے، جس کے اختتامی اجلاس میں ہم سب شریک ہیں۔ چنانچہ مدرسہ حاضر نے بھی روز اول ہی سے اردو زبان کی ترویج کی اہم کوشش کی ہے۔ حضرات، اب میں جس بزم کی حسن بزم کی جلوہ سامانیوں اور آپ کی اشتیاق بیچ کے درمیان اور زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، لیجیے ہمارے پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ بزمہ کی صدارت محفل قیادت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان اور ہواگیر و ممتاز شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرتا ہوں جو مجھ کا آباشت کے خود ببویت نہ کے اخبار ببویت کی مستاق ہے. جیسے میری مراد سرزمین گجرات کی معروف و مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دھابیل کے استاد حدیث و تفسیر اور فقیہ وقت حدیث بے مثال حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کی لکی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت صدر اجلاس بہت جلد ہمارا درمیان رونق افروز ہوں گے. حضرت کی صدارت کے بعد ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں نہ موجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ, نہ موجوں کا ہمیں خطرہ نہ طوفانوں کا اندیشہ, جس کشتی میں ہم بیٹھے ہیں اس کے نا خدا تم ہو. اب ہم صدر محترم اساتذہ کرام اور مہمانان اعزام کی اجازت سے اجلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. ہماری بزمہ کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا جس کا ہر حرف رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے, جس کی ہر بات اعجاز خدائی کا شاہکار ہے, جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر رگھوپتی سہائے چراغ گورکھپوری میں کہا تھا, جڑے پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت, جڑے پہاڑوں کی ٹوٹ جاتی فلک کے دسموں کی کیا حقیقت, اگر وہ دل پر نہ روک لیتے تمام زور شباب تیرا. اس زور شباب اور خدائی شاہکار کی وجہ آخری تلاوت سے محظوظ ہونے کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں درجہ عربی اول کے ایک ساتھی عارف کلکتوی کو کہ موصوف تشریف لائے اور آیات قرآنی سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من
یہ خواجہ حافظ سعدی شیرازی نظامی گنوی خسرو اور افسار اور ان سب سے لے کر آج تک کے چھوٹے سے چھوٹا شاعر اپنے کلام کو جن کی تعریف و توفیق سے سجاتا ہے اور جن کے وصل کی تمنائیں کرتے کرتے مرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ الوہیت اور عبودیت کا سرچشمہ ہے، وہ یتیم گوہر اور یتیم نیسا ہے۔ اسے میرے مراد بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درجہ عربی اول کے ایک ساتھی خورشید علیہ کو، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زبان پر میری ان کا نام آ گیا، زبان پر میری ان کا نام آ گیا، تو گردش میں مستی کا جام آ گیا۔ زبان پر میری ان کا نام آ گیا، تو گردش میں مستی کا جام آ گیا۔ سونا نام نانی جو عاشق نے ان کا، سونا نام نانی جو عاشق نے ان کا، زبان پر درود و سلام آ گیا۔ زبان پر میری ان کا نام آ گیا، تو گردش میں مستی کا جام آ گیا۔ لبوں کو میرے رحمت حق نے چوما، لبوں کو میرے رحمت حق نے چوما، جب ان پر درود و سلام آ گیا۔ زبان پر میری ان کا نام آ گیا، تو گردش میں مستی کا جام آ گیا۔ جو پہنچا در پاک احمد سے غالب، جو پہنچا در پاک احمد سے غالب، تو ہاتھوں پا کا جام آ گیا۔ جہاں میں جو تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میں جو تشریف لائے محمد، تو سامان عیش و دوام آ گیا۔ نیکان آئی نہ کوئی عبادت، میرے کام آئی نہ کوئی عبادت، میرا ٹوٹا دل میرے کام آ گیا۔ زبان پر میری ان کا نام آ گیا، تو گردش میں مستی کا جام آ گیا۔ ہوئی دور ظلمت منور ہوا جگ، ہوئی دور ظلمت منور ہوا جگ، جوانی عمر تمام آ گیا۔ زبان پر میری ان کا نام آ گیا، تو گردش میں مستی کا جام آ گیا۔ میری نیک بختی میں کیا شکل ہے ہمدم، میری نیک بختی میں کیا شکل ہے ہمدم، محمد کی امت میں نام آ گیا۔ وما أشر الفرماء إيقاش قاضي وما أشر الفرماء إيقاش قاضي لديكم ميرا هنا ما غيا زبا پر میری ان کا نام آ گیا سگندش میں مستی کا جام آ گیا.
السلام علیکم. ماشاء اللہ. محترم حضرات, اب ہم اپنے مسابقے کا باوقت آغاز کرتے ہیں. چنانچہ میں اس سے پہلے کہ ایک مساہم کو دعوت دوں, اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس مسابقہ خطابیہ میں حکم کے فرائض جامعہ رشیدیہ نانی مروری کے دو مؤخر استاد حدیث حضرت الاستاذ حضرت مولانا ایوب صاحب دیولا دامت برکاتہم اور حضرت مولانا فقیہ الدین صاحب دامت برکاتہم انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات حکمین کی آمد کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کے سایہ حقیقت کو تابیر قائم و دائم فرمائے. نیز ہمارے ہی اس مدرسے کے دو مؤخر استاد حدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا سلیمان صاحب کر کے سری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی آصف صاحب کر کے سری دامت برکاتہم انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات حکم کی خدمت کو قبول فرمائے. محترم حضرات, اب ہم اپنے مسابقے کے پہلے مساہم پڑھے اول کے ایک طالب علم درجہ عربی اول کے ایک ساتھی پڑھے اول کے پہلے مساہم محمد کرندی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا مضمون پیش کریں.
بسم الله الرحمن الرحيم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخ نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. معزز السامعين وصدر محترم, آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے, تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور اور جبر تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم و مقروض ہے. حضرات, آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ صدی صدی عیسوی میں عالم انسانی سسک رہی تھی, گلشن عظیمہ تمغہ بنا ہوا تھا, فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیروں و طاقتوں کی حکمرانی تھی, کیا اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا دل اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا, جو خنجر چلے کسی پہ طرف سے ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا, چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا, انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی, انہیں ضلالت کی اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں داخلہ کیا اور ترقی انسانیت کی مسہائی کی. حضرات, ایسی عظیم ہستی, ایسی مقدس ہستی, ایسی طاقتور ہستی, ایسی پاکیزہ ہستی, تو اس قابل ذکر اسے سینے سے لگایا جاتا, اسے پرکوں میں بٹھایا جاتا, اس کے پاکیزہ دستار کا احترام کیا جاتا, مگر یہ خود غرض دنیا, انسانیت کی دشمن دنیا, ظلم کی پاسدار دنیا یہ کس طرح برداشت کر سکتی تھی, اسے کس وقت تک اسی کے بھائی حاصل ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ ترقی نظام اس بات کا شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا, انسانیت کا رمخاص, مظلوموں کا مددگار, یتیموں کا والد, غلاموں کا مولا, اس جہاں میں رنگوں کو میں دروازہ ہوا, اسی اپنے جانے لیتے تھے, ہم آج ہم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تنگ پہنچایا جائے اور کس کس طرح پریشان کیا جائے. حضرات, اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد کون ہے, تو میں کہوں گا وہ نبی اکرم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جور اور جبر تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم و مکروہ کون ہے, تو میں کہوں گا وہ محسن اعظم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات کیا یہ تاریخ انسان کی عجزی تنظر بھی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسان کا بدمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ صحافت و صداقت کا قطعان نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بلاتی رہی لوگ اسے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو توتے غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشتا رہی لوگ اس کی پشت پر اونچی اونچی رکھتے رہے؟ حضرت ہوگا انسان نے کی خصاصت اور عدالت کی، احسان فراموش کی، حق فراموش کی، اور لاکھوں دور اترا اس محسن اعظم پر جو اعتماد کو سنتا رہا سہتا رہا پھر بھی ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ترکتا رہا ترکتا رہا بگلتا رہا. اور جائے سد افسوس کا مقام حیرت ہے کہ آج بھی روز انقلابی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا اس محسن اعظم و مشفق کے بلی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات اور اتہامات یونس کر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذات بابر کو مطلب مقدور کرنے والوں کی سرپرست و حمایت کر رہی ہے. ایسے وقت پر ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آسکتا سر کا مدوائے پہن کرے اور ان کے دری دادا نکاح دلدان شکن جواب دے اور ماتا پرست اور کو چشم دنیا کو بتائیں تو اس محسن اعظم اور ابر کامل دنیا والوں کو کیا کیا دیا ہے. انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا روح روا وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فتح وہ کون تھا؟ وہ کہ نازا جس پتا خود خالق عرش عظیم ایسا کام اس جہاں میں ایک زمانہ وہ کون تھا؟ لیکن سامعین کرام میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سب قسمت دنیا کو ہے چاہتا کس نے بخشی؟ ترقی و انسانیت کی غمخار کس نے کی؟ نفرت کی آندھیوں میں سماج پر کس نے جلائی؟ مساوات کا عالم کس نے بلند کیا؟ متانے محبت کس نے جلایا؟ اخوت کی جہانگیری کی بنا کس نے ڈالی؟ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حقیقی طور پر ان کا مکمل چپ کیا جا سکے. دوسرے تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی دولت استعمال کرنے والے ہیں نہ کہ اس کو خود زندہ لانے والے. مجھے یقین کامل اور اعتقادی موقم ہے کہ جب تاثر کے آنجوں کا زور ٹوٹے گا بغداد کے سولہ جنجے ہوں گے، جب انسانیت کو اپنے محسن کی تلاش ہوگی، جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا، جب تو اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوگی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانات سے زمین نیت کم کرنی ہوگی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتن بلایا کے در پیش کرنے ہوں گے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت پر درود و سلام کی پھول پتیاں نچھاور کرنی ہوگی، اور یہ کہنا پڑے گا خدا کو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے، خدا کو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہے دی کئی موڑ دیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ، اس کے بعد ہم سر اول ہی سے دوسرے مصاحب کلیم اللہ نیپالی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنا مضمون پیش کرے. یہ طالب علم ہے فارسی اول سے، کلیم اللہ نیپالی.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، صدر المحترم، اساتذه الكرام، العزيز ساتيو، آج کی اس نورانی محفل میں موضوع خطابت دہشت گردی کتنی حقیقت کتنا فسانہ. حضرات، تاریخ اقوام کا مطالعہ بتاتا ہے جب جب بھی ہوا ہوا نفع پرستی، خدا بیزاری، آخرت بیزاری کا غلبہ ہوا تو قوموں نے قوموں کو، ملتوں نے ملتوں کو، ہم وطنوں نے ہم وطنوں کو، انسانوں نے انسانوں کو اپنا شکار بنایا اور انہیں صفحہ حسن سے مٹا کر ان کے مال و جائیداد پر قبضہ کرنے، ان کے ملک و سلطنت پر غلبہ و تسلط حاصل کرنے کی ناپاک کوشش کی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کھول کر اپنی فرحت و شادمانی کا سامان کیا. حضرات، آج بھی ہماری دنیا میں اس کا ڈنگا بجایا اور ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ دہشت گردی سے بچو. دہشت گردی عام ہو چکی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، ایک نقطے پر متحد ہو جاؤ اور آتنکواد کا مل کر مقابلہ کرو. ہندوستان نے بھی اپنے چینل میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک بار پھر مانوتا جاگی ہے، جس کا سر مغربی اقوام کے جانب سے شروع ہوا، جس کا سر یورپین اقوام نے کیا ہے، اس میں کتنی حقیقت کتنا فسانہ ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو نہ جاتا کہ ہیروشیما کیوں نہ پائے گی جب سے پوچھو کہ مدت دراز گزر جانے کے بعد آج بھی اسے معذور پیدا ہو رہے ہیں. عراق آبادی کے ملبوں کو دیکھو، جہاں انسانی آبادیاں کو اجاڑ دیا گیا، لوگوں کی املاک کو، جائیداد کو تباہ و برباد کر دیا گیا. افغانستان کے مظلوموں بے قسم انسانوں کی آہوں کو سنو، ان کی پاکا دوشی اور رکمانی کو ملاحظہ کرو اور ہزاروں فٹ کے بلندی سے برتتے ہوئے آج کے گولوں کو دیکھو. جو بچوں کے بچے احاطہ پر پہاڑوں کے چھت کو گر دیتے ہیں, جو کئی عوامی بازار میں گرائے جاتے ہیں, تو کئی اسپتالوں کو زمین مفت کر دیتے ہیں, تو کئی امدادی فوج کو تباہی کے گھاٹ اتار کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی جان لینے کا سبب بنتے ہیں. آخر افغانستان کے عوام نے کون سے جرم کیا ہے؟ فلسطین کے بے قصد مسلمانوں کی بستیوں نے, جنہیں روزانہ اسرائیل کا احترام کرتا ہے اور جن میں مظالم کے پہاڑ توڑتا ہے, امریکہ نے اسرائیل کا کیا بگاڑا ہے؟ کتنے عہدے دیوا کر دی گئی, کتنے مانگے اجاڑ دی گئی, کتنے بچے یتیم کر دیے گئے, کتنی عملہ کو جائیداد تباہ و برباد کر کے انسانی جانوں سے ان کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی زمین سے بے دخل کر کے واسطہ طور پر ان کی زمین کو ان کی عبادت گاہ کو ہڑپ لیا جائے. زیادہ دور نہ جائیے, اپنے گریبان میں دھان کر دیکھیے, گجرات کے سادہ بے کروڑ غریب مسلم مسلمانوں نے مودی اور اس کی حکومت یا آر ایس ایس وشو ہندو پریشد بجرنگ دل کا کیا بگاڑا تھا؟ ان کی کون سی جائیداد کر رہے تھے, ان کی کون سی تباہ کر دی تھی؟ کیا اسی طرح کا انہیں جانے مالی نقصان پہنچایا تھا؟ کیا ان بے گناہوں کی ساتھیوں کو تیروں سے چھن نہیں کیا گیا, تلواروں سے ٹکڑے کر دیا گیا, بموں سے اڑا دیا گیا, ان کے گھروں میں آگ لگا دی گئی, ان کی دکانوں کو خاص اثر کر دیا گیا, ان کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی سے مبتلا کیا گیا, ان کی بہنوں کو بڑھانا کر کے انہیں دوڑا کر رسوا کر کے لطف اندوز ہوا گیا, حاملہ کا پیٹ چیر کر ان کے سامنے اس کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, ماؤں کے سامنے بچوں کو آ کے دیکھتے ہوئے انگاروں میں جھونک دیا گیا. حضرات, ایک طرف مظالم کے دردناک کو کربلا کہانی ہے تو دوسری طرف ظلم و ستم سے اجڑی ہوئی بستیاں اور لوٹا پاتا انسان ہے جو دستاویزوں کے لیے اپنے جان و مال عزت و آبرو عملہ کو جائیداد کی حفاظت کے لیے اور مظالم کے خاتمے کے لیے بھی کبھی زبان کھولتا ہے یا کبھی میزائلوں ٹوکو بنو ایک میں ہتھیاروں کے ذریعے پاکا مست ہوا لیا اور مسائل کے مارے ملک پر کتنا عملہ کر کے تباہی مچائی. حضرات, میں کہتا ہوں کہ اس وقت ملکی سطح سے لے کر عالمی سطح تک دہشت گرد اور آتنکواد کا ٹورا اور کروا لینا ہے, ہر طرف سے مقابلہ اور اس بدر کو اٹھا پھینکنے کی صلاحیت بلند ہو رہی ہے, جبکہ ابھی تک دہشت گردی کا صحیح مفہوم صحیح تاریخ سے رخ متعین کرنے سے قاصر ہے. کسی کے نزدیک کچھ ہے اور کسی کے نزدیک کچھ ہے, لیکن مکار و عیاض سازشی ذہن و دماغ رکھنے والے یہودی اور عیسائی طاقت و قوت ظلم و بربریت میڈیا و اخبارات کے سر جھوڑے پر کبھی زمین زبان اور کبھی کھل کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ دہشت گردی کا اصلی چہرہ مسلمان ہے. دارید اور قیامہ حوالے سے دنیا امن و سکون چین و سکون کے خاتمے کے نشانے بن چکے ہیں. اخلاقی گراوٹ فساد قلبی تنگ نظری بے انصافی ظلم و زیادتی کی علامت بن چکے ہیں. یہ پروپیگنڈا مغربی اقوام یوروپ و امریکہ اس کے ہاتھ سے برداروں کی جانب سے پورے زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا ہے, لیکن یوروپ کے اقوام خود اپنے آپ کو بھول جاتی ہے کہ اگر ان سے کوئی سوال کرے ناگاساکی ہیروشیما وہ اطمینان پر کس نے بمباری کر کے ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, ہزاروں بچوں کو یتیم اور عورتوں کا بیوہ کر دیا تھا, عراق پر آج کے بولے بچا کر ہزاروں بچوں کو کس نے تحت ناس کیا, بے قصور شہریوں کو قتل عام کیا, افغانستان پر میزائل ایک میں ہتھیاروں کے ذریعے پاکا مست دیوالیا اور مسائل کے مارے ہوئے ملک پر کس نے حملہ کر کے تباہی مچائی, پہاڑوں کی چھاتیں کس نے چھیننے کی, اسپتال پر کس نے حملہ کیا, مالی امدادی غذائی سلسلہ کو فاقد کر کے ہزاروں معاملوں کی کس نے جان لی, تو ان سے ایک جواب نہ بن پڑے گا. کاش کے زمانے کے سوچنے کا انداز بدلے اور دنیا میں ہمارا سکون عام ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں پڑھے سالی کے پہلے مصاحب درجہ عربی چہرون کے ایک طالب علم ناظم عربیاوی کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, صدق الله العظيم. وابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, وابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. میں آپ حضرات کے سامنے اس ذلیل القدر عظیم المرتبہ رفع الشان ہستی کے تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے, تو دوسری طرف جگہ تشدد ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم, سب سے زیادہ مقروف بھی ہے. حضرات گرامی, آپ اچھی طرح واقف ہوں کہ 36ویں عیسوی میں عالم انسانیت تک رہی تھی, گلشن عرضی ماتم کدا بنا ہوا تھا, ہر طرف ظلم و زور اور جبر و تشدد کی تند تیز ہوائیں چل رہی تھی, ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے, کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, معصوم بچوں کو زندہ تر گور کیا جا رہا تھا. مختصر یہ ہے کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری گرے پر پہنچ چکی تھی. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے مختصر عرب کی کچھ حالات بیان کر دوں. چنانچہ واقعہ ہے, مؤلف نے لکھا ہے کہ عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلا کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں طویل مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں, اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچہ کرنا, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا. یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا. چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی, ماں نے اس کا نام جمیلا رکھا. ماں کی ممتا نے گھبرا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ کر گور کر دے, مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بنا تھا. لڑکی کی ماں شیخ پورم کی کشمکش میں پڑ گئی. آخر اس نے ایک روز یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں اس بچی کو زندہ کر گور نہ کروں گی, اور لڑکی شوہر کے آنے سے پہلے کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی, اور یہ کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس سے اس کو زندہ کر گور کر دیا گیا. 7-8 سال کے بعد سوہر اچانک آ گیا, دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہے. بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج سکے. سوہر نے پوچھا لڑکی کس کی ہے, بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے, کھیلنے کے لیے آئی ہے. سوہر نے کہا وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہے جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے, اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے, جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورت دیکھتا رہے اور باتیں سنتا رہے. بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور اسے پیار کرنے لگا ہے, تو بیوی نے ہمت کر کے کہا کہ یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے. سید دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور سب پر عداوت میں تبدیل ہو گئی, اور آخر میں خون اتر آیا اور قوم قسم کھائی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا. چنانچہ سوہر نے خدا کندھے پہ رکھ کر اور تلک کے جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا. دور جنگل میں جا کر گڑا کھودنا شروع کر دیا. گڑا کھودتے وقت درہم اور کندھے کے باپ کے کپڑوں پر جو درد لگ جاتی تھی, یہ معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی ابا جان آپ کے گڑا کیوں کھود رہے ہیں. درہم باپ کہتا ہے کہ تجھے اس میں دفن کروں گا. بچی کہتی ہے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کریں گے, میرا قصور کیا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے کہ تیرا قصور یہ ہے کہ کیوں آئی, تجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. معصوم جمیلا باپ کی گاڑی سے گردن جھٹکی جاتی اور کہتی جاتی ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں, میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی, میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گی, مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی, میں زندگی بھر سواری کھاؤں گی, مگر کسی کو آپ کا دماغ نہ بناؤں گی, مگر ابا جان آپ مجھے دفن نہ کریں. مگر سنگ دل باپ کے دل پر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا. آخرکار درہم باپ نے زبردستی معصوم بچی کو گھر میں ڈھکڑ کر مٹی سے بھر دیا. دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے ہی معصوم بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا. ایسے ماحول میں مجھے خدا بندی جو مائی اور اس کے بچے ہوئے تمام اس نبی امی کا شروع ہوا, جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لگے ہوئے تھے. سنجر تیرے کسی پہ ترقتے ہیں ہم امیر کا صحیح اور حقیقی نجات تھا. اس درد مقدس سے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ترقتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی. ضروری تھا کہ اس بات پر جب ہستی کو سینے سے لگایا جاتا, اسے پتوں پر بچھایا جاتا, مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ترقتی رہی ہو لوگ اسے پتھر مارتے رہے, جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے وجود کو بلاتی رہی ہو لوگ اس کے ساتھ اور حمایتوں کے ساتھ ظلم و ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے, جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ جب باہر جانے لگتا ہے مؤذن کا قلم رک جاتا ہے. خدا کی پناہ, کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کیسے بچھائے جاتے ہیں, کبھی کوٹوں کے اوپر سے اس معصوم ذات کے جسم پر کوڑے کر کر کے ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں, اور کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ اور مبارک جسم کو پھول سے نوازا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ظلم کی انتہا وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے امن کی جگہ اور سلامتی کی جگہ ہے, اور کبھی جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے, کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے جس سے گلا گھٹنے لگتا ہے, آنکھیں باہر لگتی ہے, اونچ کی اونچ رکھ دی جاتی ہے جس میں منوغلاقت ہوتی تھی, اور کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی تھی جو دیر خوف اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا.
دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم و صفات کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا. کبھی ان کو گاؤں میں لے جایا جاتا تھا, مکہ کی تندور کی طرح تپنے والی زمین اور تو پہ چار برسانے والی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سما بنائی جاتی تھی, اور کبھی ان غلام نبی مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے, کبھی گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, کبھی گردنیں مار دی جاتی تھی, کبھی دھواں بند کر دیا جاتا تھا, کبھی اونٹ اور گائے کے کچے چنے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا تھا. ان سب کے باوجود ان کی زبان سے ان کلمات نکلتے تھے, جو جان مانگو تو جان دیں گے, مار مانگو تو مار دیں گے, مگر یہ نہیں ہو سکے گا کہ نبی کا جادو کرا دیں. او کمبخت ابو جہل, تیرا وجود ہمیشہ یاد رہے گا, کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. نہ تجھے آسمان معاف کر سکتا ہے, نہ تجھے زمین معاف کر سکتی ہے, نہ تجھے تاریخ بخش سکتی ہے. تم نے تم جائے کرا کر حصے پہ ریزا مار کر شہید کیا تھا, یہ اسلام کی سب سے بڑی صحیح دعوت ہے. ان کو بچوں نے تین برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھیوں کا مقاطع کر رکھا تھا اور بائیکاٹ کر رکھا تھا, اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی نہ آپ پانی کا ایک گھوٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی ان ایمان والوں تک نہ پہنچ جائے. ایمان والوں کے معصوم بچے بھوک کو پیاس کے مارے راتوں کو بل بلاتے رہے, پتھر اگر چاند دس سے دو دن پھٹ جاتے, پہاڑ یقین ٹوٹ جاتے, زمین یقیناً پھٹ جاتی, مگر ایمان والوں کے معصوم بچوں کی دل بلاحت کو سن کر ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے تھے, ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پسیجتے تھے. یہ داستان ہے ان مظلوم و مقروب اور اہل ایمان کی, جو ظلم پر ظلم سہتے رہے مگر قربان جائے ان کے اخلاق پر, لاکھوں درود و سلام ہو شبم سینا آدم پر جو یہ سب کچھ سنتا رہا سہتا رہا, پھر بھی ان کے لیے آدھی رات توڑ کر دعائیں کرتا رہا اور ان کی کامیابی کے لیے رات دن ترستا رہا. محترم سامعین احترام, اطاعت کے جواب میں شفقت, عقیدت کے جواب میں محبت تو سب کر دیا کرتے ہیں, لیکن عداوت کے جواب میں شفقت, یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اس کی تاریخ کے بعد میں ایک عیسائی نہیں بلکہ تفسیر و حدیث جو تاریخ کتابوں کے سب آج کے سبق بھرے پڑے ہیں. آئیے کتب سیر کا راز پڑھے. رحمت للعالمین ایک مرتبہ مکہ میں سخت کاٹ پڑا, یہاں تک کے لوگوں نے مدعا اور دیہ تکھانے شروع کر دی. اب اس کی جان جو ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا, ہر وقت ادارہ سن میں پیش میں چلاتا تھا, آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد آپ تو سب کو رحمت کا درس دیتے ہیں, آج آپ کی تو ہلاک ہو رہی ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, خدا سے دعا کیجیے بارش ہو جائے. آپ دعا کرتے ہیں بارش ہو جاتی ہے, یہ ہے آپ کا اخلاق ان لوگوں کے ساتھ جو جانے دشمن تھے ظالم تھے, مگر آپ ہمیشہ عداوت کے دوران سفر اور رحمت ہی کی دعا کرتے رہے. اور فتح مکہ کے موقع پر قرآن و کرم جن سے ہو جاتے ہیں, آپ نے اعلان کر دیا یا اپنی بارے کی ملیوں اللہ مسلم نمائی فرماتے ہیں کہ خطے کے بعد آپ نے مدینے کی طرف ایک نظر کی تو تمام کفار مکہ تمام سرکار مقرر آپ کے سامنے سر نظر دیتے. ان میں وہ حقیہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے بہتر تھے, وہ بھی تھے جن کی زبان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گائیوں کے بعد برفایا کرتی تھی, وہ بھی تھے جن کی طرف سیران کے خود ذکر گستا کیا کی تھی, وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کہتے بھی جائے تھے, وہ بھی تھے جو آپ کے وقت آپ کے لیے بلو روحان کرتے تھے, وہ بھی تھے جن کے حملوں کا جواب مدینہ کی دیوار جا کر ٹکراتا تھا, وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو سچی ہیرے پر لٹا کر سینے کے بھاری چٹان رکھتے تھے اور کھینچا کرتے تھے اور آپ اسے مہرے لگایا کرتے تھے, وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہیتے سے طرح کچھ شہید کیا تھا, کان کاٹے تھے, جگر کو تبایا تھا اور اس کا حال بنا کر گلے میں ڈالا تھا. رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ کو ملیا تمہیں اپنی ماں پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں, میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں, تمہارے غصوں کو گزر کرنے آیا ہوں, جاؤ اور ادھر اور عداوت کے جواب میں شفقت کا معاملہ کرتا رہا. مولا اے جہاں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, اس کے بعد ہم آج دار العلوم اظہر ہند دیوبند کو ترچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور دار العلوم کی تاریخ کو اکثر بھلایا جا رہا ہے, اس عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں پریشانی کے دوسرے مصاحب درجہ عربی چہاروں کے طالب علم تبلیغ کی بولوی کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. یہ ہیں پریشانی کے دوسرے مصاحب.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یشتا تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یشتا تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک. عالی مقام جناب صدر محترم، حضرات اساتذہ اور معزز سامعین کرام، ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے اور ظلم استبداد کی آندھیاں امن و آشتی کو خط و خاصات کی طرح اڑا لے جاتی ہے، تو ایسے موقع پر دم توڑتی ہوئی انسانیت کی بقا کے لیے ایک ایسا انقلاب رونما ہوتا ہے جس سے سیاہ ظلمت و تاریخ چھٹ جاتے ہیں. چنانچہ 1857 کی جنگی ناکامی کے بعد میں جب ہندی مسلمانوں کی دینی و ملی زندگی کے اس مقدار کا آغاز ہو گیا، جب ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے سارا حاکمانہ اقتدار عالم نظام میں آ کر دم توڑ دیا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے مٹھی بھر فوج نے سارے ہندوستان میں زلزلہ برپا کر دیا، جب اسلامی مدارس سے ایمان و یقین کی دیا واسطے بند ہو چکی، جب اسلامی دشمن تحریک عیسائیت شیعیت ہندو مت دریافت نے مسلمانوں کو اپنے دانے تصویر پاس لینے کی منظم کوشش کر رہی تھی، جب بظاہر ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ بقا کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، جب اسلامی تعلیمات کے تحفظ بقا کتاب حکومت کی ترویج و اشاعت اور مسلمانوں کو اپنے دین پر جمائے رکھنے کا مسئلہ بڑا اہم اور سنگین ہو گیا تھا، ایسے نازک موڑ پر اکابر دارالعلوم دیوبند ابھیان باطل کے مقابلے میں سینے تان کر کھڑے ہو گئے اور حریف کے سارے حملوں کا جواب دے کر ان کو شکست کی ذلت سے دوچار کیا. اپنی بے پناہ علمی صلاحیتوں اور اپنے بہادرانہ عزم و حوصلے، اپنی خلوص و حمیت اور شرافت جیسی ملکوتی صفات کے ذریعے اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنایا اور اپنی حیات مستعار کی ہر حرکت و سکون سے اسلامی زندگی کے سے عملی نمونہ پیش کیا اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ایک مانگا روح قائم کر کے سبھی اسلامی فکر کے حفاظت کا انتظام فرمایا. دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک تحریک بن گیا اور حقیقتاً قوم کے سامنے مسلمانوں کی ملی زندگی کے بقا کے لیے ایک نئی راہ منکشف ہو گئی. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 6 ماہ بعد مدرسہ مزار العلوم قائم ہوا، پھر مدرسہ تھانہ بھون، مدرسہ اسلامی میرٹھ، مدرسہ اسلامی بلوچی، مدرسہ اسلامی دانا پور، مدرسہ شاہی مراد آباد، جامعہ مفتاح العلوم مئو، مدرسہ امدادیہ دربھنگا، درجیے کے دینی مدارس کے قیام کا ایک متنازع سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے. یہی نہیں بلکہ ہر ایک مدرسے کے ذمہ داروں نے دارالعلوم دیوبند کو اپنا مرکز تسلیم کیا اور اپنے مدرسوں کی نگرانی دارالعلوم دیوبند کے سپرد کی اور دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس کہنے اور ماننے کو فخر سمجھا. اخر ایشیا کے تمام مدارس کے مکاتب نے دارالعلوم دیوبند کے علاج کیوں پسند کیا؟ اخر اسے ام المدارس کے لقب سے کیوں نوازا گیا؟ اخر ایشیا میں اس کی مرکزیت کیوں مسلم ہوئی؟ دارالعلوم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا جس کی بنا پر اسے اخر ایشیا کہا جا رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ دارالعلوم نے دنیا کو ایسی عظیم شخصیتیں عطا کی ہے جنہوں نے دنیا کے گوشے گوشے میں علم ساری کی روشنی پہنچائی اور جنہیں اسلام کی تجربہ اشاعت میں تن من دھن کی بازی لگا دی. علامہ بن نوری نے ایک موقع پر فرمایا کہ بعض مدارس وہ ہے جن کی بنیاد فضلائے دارالعلوم دیوبند نے رکھی اور بعض ایسے ہیں جن کو فضلائے دارالعلوم اپنے مبارک ہاتھوں تدریس و اہتمام کی شکل میں چلا رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا دارالعلوم سے انتہائی رشتہ ہے. بہرحال یہ جامعہ دارالعلوم دیوبند ان تمام دینی مدارس کے لیے ام المدارس ہے جو سرزمین ہند کو منور کر رہے ہیں. میرے دوستو، اگر آپ دارالعلوم کے ذریعے علمی تنظیم اور فکری اتحاد مفید اور موثر ثابت ہو رہی ہے، اگر آج ہندوستانی مسلمانوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے، اگر آج دارالعلوم دیوبند ایک تعلیم گاہ کے بجائے ام المدارس کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کسی گروہ یا فرقے کا نام نہیں، نہ یہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہیں کوئی ایسا گروہ جو حق و ناحق میں ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہو، اور نہ باقی مناظرے کی ٹیم ہے جو صرف خاص فکر کی تردید کے لیے قائم کی گئی ہو، بلکہ دارالعلوم دیوبند قرآن سنت کی تعبیر کا نام ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظم اور اصحاب امت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. یہ اس علم ساری کا نام ہے جسے بزرگان دین نے پیٹ پر پتھر باندھ کے ہم تک پہنچایا ہے. یہ سیرت و کردار کی خوشبو کا نام ہے جو صحابہ کرام، تابعین اعظم اور اصحاب امت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. یہاں جو عمل کا ہے وہ کنے ہیں میرے بزرگو؟ دارالعلوم دیوبند نے بڑے صغیر کی تاریخ میں ایسے انمٹ نقش قبض کیے ہیں اور ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں جو تاریخ کا عنوان اور سرنامہ بن گیا اور مورخ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ جب اسلامی ہند کو اردو زوال کی تاریخ مرتب کرے تو دارالعلوم دیوبند کو ملت اسلامیہ کے مرکز کی حیثیت سے پیش کرے.
کیونکہ برے صغیر کی تاریخ سے معمولی دلچسپی رکھنے والا ہر شخص اس حقیقت کے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اب نئے دار العلوم فکر و عمل کے ہر میدان میں قیادت و رہنمائی اعلیٰ کے منصب بلند پر فائز رہے. فکر و عمل کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو قبلہ دار العلوم کی حیرت انگیز جد و جہد کا منہ میں منت نہ ہو. علامہ رشید رضا مصری جب دیوبند تشریف لائے تو کھلے دل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس تسلیم کرتے ہوئے گویا ہوئے کہ اگر اس زمانے میں دارالعلوم کی توجہ حدیث کی طرف مبذول نہ ہوتی تو مصر کے ممالک سے یہ ختم ہو چکا ہوتا. کیونکہ مصر شام عراق اور حجاز میں دسویں صدی ہجری سے چودہویں صدی ہجری کا اوائل تک یہ علم الباب کی آخری منزل تک پہنچ گیا تھا. اور اس سے بڑھ کر یوسف سعیدی رفاعی کو یہاں تک کہیں گے کہ اسلام پر اعتراضات کے تفریح کے لیے ہم جن دلیل و قدر علماء کے محتاج ہیں ہمیں ان میں سے حافظ ذہبی اور ابن حجر کی نایات کے علماء کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ اس درجے کے علماء دارالعلوم دیوبند میں ہی موجود ہے. درسگاہیں اور مکاتب و مدارس دنیا میں بہت سے قائم ہوئے دینی درسگاہوں کا کسی بھی دور میں فقدان نہیں ہوا. ہاں مراتب کا فرق ضرور ہے, جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور جو درجہ نبی کا ہے وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور جو درجہ صحابی کو حاصل ہے وہ کسی بڑے سے بڑا ولی بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. بس اسی طرح دن کے ان تشروں کے درمیان دارالعلوم دیوبند کو جو خصوصیات اور امتیازات حاصل ہے وہ کسی دوسرے ادارے کو حاصل نہیں. میرے دوستو, دارالعلوم دیوبند کو دوسرے مدارس پر افضلیت کیوں نہ حاصل ہو, جبکہ دیوبند قدرت ربانی کے اطمینان ہی چاہتا ہے. اس کی رحمت کا ایک چھیٹا سب زمین دارالعلوم دیوبند پر پڑا تو اس خطۂ عرضی پر قال اللہ وقال رسول کی وار وار برسے کہ آج تک اس کی تجلیات کو برتا ہندو پاکستان, افغانستان, ایران و عراق, شام و مصر, اردن, انڈونیشیا و ملیشیا, مکہ معظمہ, مدینہ منورہ اور افریقہ کے بر صغیر غزنی کے دیار اسلام پر نازل ہو رہی ہے. اور اس میں جگہ برابر بھی شک نہیں بلکہ ملا کر ردود یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دین و تقوی کا سب سے بڑا ادارہ دنیا میں اگر کوئی ہے وہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے. ہم نے مانا کہ جامع اظہر مصر کا بڑا مرکزی ادارہ ہے, لیکن دین کی گہرائی تقوی و پرہیزگاری کی وہ رونق ہے کہاں جو دارالعلوم دیوبند میں دیکھنے کو ملتی ہے. میرے دوستو, دارالعلوم دیوبند کے نام سے جن علم و فنون کی غم واضح ہوتی ہے دارالعلوم اسے تعلیم دیتا ہے. دین علم کی خدمات ارشاد جتنی اس ادارے نے کی ہے دنیا کے سابق اور موجودہ کوئی یونیورسٹی اس کے نظر پیش کرنے سے عاجز ہے. میرے دوستو, اخیر میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک انگریز جاسوس جان پامر دارالعلوم دیوبند میں جاسوسی کرتے ہوئے اپنے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دیتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دارالعلوم دیوبند سے بہتر کوئی تعلیم گاہ نہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی یہاں آئے تو نفرے سے خالی نہیں. انگلستان میں اندھوں کا اسکول سنا تھا مگر یہاں آنکھوں سے دیکھا کہ دو اندھے تحریر کی شکل میں پپے دس پر اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ گئی. مجھے افسوس ہے کہ آپ کا انہیں نیور نہیں ہے, ورنہ بکامال دو بچوں کس مدرسے کو دیکھتے اور طلبا کو انعام دیتے. میرے دوستو, دارالعلوم دیوبند کے وجود پر بڑے صغری کے مسلمان جس پتہ نہیں صبر و مسرت کا اظہار کرے کم ہے. دارالعلوم کی تاریخ آج حاضر میں مسلمانوں کے لیے جد و جہد کا روشن باب ہے. اس عظیم ادارے پر ایک طویل مدت گزر چکی ہے مگر یہ آج بھی عالم اسلام کی دلوں کی دھڑکن ہے. آج بھی لوگ اس کی اتباع و فخر اور اس کے رہنمائی کے باعث نجات تصور کرتے ہیں. آج بھی دارالعلوم اور موجودہ محترم عالی مرتبہ الحاج حضرت مولانا ابو القاسم صاحب مرتضی العالی کے قیادت و رہنمائی میں برابر ہماری جہد کی ترقی کر رہا ہے. آج بھی دارالعلوم کو مختلف داخلی و خارجی سطح کے سرکوزی کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا نظر غائب مطالعہ کیا جائے تو حقیقت صاف طور پر نظر آتی ہے. یہ قدیم تحت کی ایک درجگاہی نہیں بلکہ در حقیقت اسلام اور قیام ملت کی ایک عظم الشان تحریک ہے. اخیر میں دست کا دعا ہوں کہ خدا جل مجدہ اس علم و عمل کی گہوارے کو ترقیات سے نوازے اور تعداد قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
ماشاء اللہ. محترم حضرات, واضح رہے کہ آج کے تمام مساہمین اور مسابقے کے شریک طلباء کے لیے ہمارے مدرسہ حاضہ کے موقر استاد حضرت مولانا مفتی آصف صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے 100 روپے بطور ہدیہ موصول ہوئے ہیں. فجزاکم اللہ احسن الجزا. نیز ہمارے مدرسے کے محترمین حضرت جناب الیاس بھائی نورگت صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے آج کے پروگرام میں تمام شریک طلباء کے لیے 100 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں. فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. اور اس بات کو بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ کا تعاون انجمن حاضہ کو اور اس کے اراکین کو سار بھر رہتا ہے. ہم دل کے محاسبوں سے ان منتظمین حضرات کے ممنون ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے سایہ عاطفت کو ہم خردوں کے سروں پر قادر قائم و دائم رکھے اور ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. محترم حضرات, اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چنان کے فرع اول کے تیسرے مصاحب ابو بکر ترک سری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. یہ طالب علم ہے عربی فنیوم سے. یہ مصاحب ہے فرع اول کے تیسرے نمبر.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين حرم المؤمنين على القتال, صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. معزز سامعین کرام, مہمان آنے عزیز, میرے عزیز دوستوں, آج کے اس باوقار جلسے کے اندر میرے شخص کا موضوع سخن جہاد رسل حاضر ہے. جہاد رسل حاضر ایک ایسا حماگر عنوان ہے جس کے تحت ایک دن کی کہانی, ایک ہفتے کی داستان, ایک سال کا افسانہ, ایک صدی کا نصیب و فراز سب کچھ آ جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کے دل میں تلوار کی جھنکار بھی ہے, تو اس میں حوصلہ جرأت اور بہادری کے تیز جھونکے بھی ہیں. ہماری فتح مندی عہد و ترقی شان و شوکت کا راز بھی ہے. اطاعت دین کا سودا دل گداز, عزت و سربلندی, ملک و ملت کا تحفظ اور قانون الہی کا نفاذ, اسلام کے رعب و دبدبے کی تیز سے موجے بھی ہیں. جمہوریت کی درجے اڑانے کے لیے روپ اور واقعات بھی. اس لیے آئیے آج میں آپ حضرات کو چند زمین عرب کو وہ منظر دکھاتا چلوں جس میں جہاد کی فرضیت نازل ہوئی ہے. ان حالات کی نگاہ کشائی کرتا چلوں جن حالات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا. جہاد کے ان فضائل اور وہ ثواب کو سناتا چلوں جنہیں قرآن نے اعلان کیا ہے, پیغمبر نے تعلیم دی ہے اور محدثین نے انہیں اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے. میرے عزیز دوستو, ذرا آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض ایک خدا کی عبادت سے تعمیر کیا تھا, اس میں ایک تو نہیں 300 تابوت رکھے ہوئے تھے. ہر صبح شام اس کی پوجا کی جاتی تھی. ہر خاندان, ہر قبیلہ, بلکہ ہر فرد کے لیے الگ الگ متعین تھا. بات بات پر مرنا مرنا جھگڑنا, شراب نوشی, تمار بازی, ظلم زیادتی کی ان کی تہذیب بن چکی تھی. غرض انسانیت تباہی و بربادی دہانے گھڑی تک تپا رہی تھی. رحمت خداوندی جوش میں آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے نبوت کا تاج دے کر محمود فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا, سینکڑوں خدا کو چھوڑ کر ایک معمول حقیقی دعوت دی, تو تمام اہل عرب آپ کے مخالف ہو گئے, اپنے پرائے بن گئے, دو دشمن ہو گئے. یہاں تک ملا تو اس کا کے پجاریوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین عرب کو تنگ کر دیا. لاکھوں دیوی دیتا کے حامیوں نے دائیں ہاتھ سے خاتمے کا فیصلہ کر لیا. آپ کے مطابق مسلم کی ہجرت کے باوجود ان کا دل ٹھنڈا نہ ہو سکا. تب بے کائنات کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا. جبریل نے جہاد کا پیغام لے کر نازل ہوئے. وقت اعلان ہو گیا. بوتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, بوتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, جہاں پر کچھ کا لکھا ہوا اسلام لکھ دینا. اگر وہ سنا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے, اگر وہ سنا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے, تو شاہ پر بول کے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. برادران ملت, جہاد اتنا اونچا عمل ہے جس قوم نے بھی جہاد کو اپنایا ہے انہیں عزت و سربلندی ملی, انہیں وقار ملا, ان کی شان و شوکت وعدہ کر دینے کا پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. جہاد مسلمانوں کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. جہاد مسلمانوں کو تحفظ دین اور سائر اسلام کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے. ہاں ہاں, جہاد کامیابی کا راستہ ہے, جہاد انبیاء کی سنت ہے, جہاد شہادہ کا طریقہ ہے, جہاد اکابر اسلام کی نہج ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے, جہاں بھی رہنا جذبہ جہاد کو مت چھوڑنا, جہاں بھی رہنا غیرت اسلام کو مت ٹھکرانا, جہاں بھی رہنا بلکن بچ کر مت رہنا, جہاں بھی رہنا کفر شرک کو برداشت مت کرنا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق کا پورا طلوع ہو چکا ہے, باطل مل گیا, باطل پر مٹنے ہی والی چیز ہے, باطل میں دواب نہیں, باطل میں ٹھہرا نہیں, باطل میں شان نہیں, باطل میں اونج نہیں. ارے باطل تو کل بھی مٹتا تھا, آج بھی مٹتا ہے, قیامت تک مٹتا رہے گا. اسلام کے بھائیوں کو سن لو, جہاں اتنا اونچا ہے مجھے بتا تو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی تحت دلال صوفی, جنت کے دروازے تلوار کے سائے میں ہے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, مجھے بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد وكنت في سبيل الله وروحت خير من الدنيا وما فيها, کہ اللہ کے راہ میں گزرنے والی ایک صبح یا شام دنیا وما فيها سے بہتر ہے. اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے, مجھے بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھال سے دنیا سے چلتا تھا نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ اس کی نیت کی, وہ منافق کو اس دنیا سے ملے گا. دوستو جہاد کتنا اونچا عمل ہے جس کی حضور تمنا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے والذی نفسی بھی والذي نفسي بيده لو اتيت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل الذات قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میری تمنا یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں کتنا اونچا عمل ہے جس کے حضور تمنا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنا اٹھا کر دیکھ لیجیے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ہر محاذ پر ہم حاضرے پر کفار کا مقابلہ کیا ہے, ضرورت پڑی تو تلوار چلائے, ضرورت پڑی تو نیزے چلائے, ضرورت پڑی تو اپنے سہارا نوائیوں سے طوفان تلجے سے اس کا کام لیا, اور جب ضرورت پڑی تو سہارا کی تربیت اور اصلاح فرما کر باطن کے لیے دیواریں ہمیں اور سودا کے رشتے بنا دیا. شاید کہتا ہے وہ بجلی کا کرتا تھا یا تو تہاری, وہ بجلی کا کرتا تھا یا تو تہاری, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور ذرا صحابہ کی تاریخ اٹھاتے چلو, جب بھی نبی نے جہاد کا اعلان کیا ہے تمام صحابہ نکل کھڑے ہوئے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے کسی کے ہاتھ میں تلوار, پھر جواب تو وہ دیگر حصوں میں جہاد میں بیٹھے ہو کر جنت کے نشان کا تلاش کر رہا ہے. جنگ بدل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا, حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے, دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں, ہم بڑی اسرائیل کی طرح ادھر انت واقع مقابلہ انہا ہم نہ پائندوں نہیں کہیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, دائیں دائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کریں گے اور باطل کو متوڑ جواب دیں گے. حضرت انصار صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کریں گے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیں گے. حضرت انصار صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نہیں بنا کر بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں کود پڑیں گے, ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. دوستو اس بات کو نہ بھولیے جب کہ آپ کھا گئے ابھی بھوکے پیاسے ہم نہ کھوپڑ میں مطلوب تھے, ان کی زبان سے جاری تھا نحن الذین بايعوا محمدا نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بغینا ابدا, ہم نے محمد سے وعدہ کیا ہے ان کے دست مبارک پر بیعت کی ہے, جب تک ہم زندہ رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں اڑاتے رہے گی ہم دشمن اسلام سے لڑتے رہیں گے. شاعر کہتا ہے مظلوم کہیں لیکن مظلوم نہیں ہم, ہم مظلوم کہیں لیکن مظلوم نہیں ہم, اگر جنگ میں اڑ جائیں گے کوہرام مچا دیں گے. واقول دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ, اس کے بعد ہم پریشانی کے تیسرے مصاحب سہیب عدنانی درجہ عربی ششم کے طالب علم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. پریشانی کے تیسرے مصاحب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معزز علماء کرام، مشرق اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس متبرک اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لبکشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہند کی آواز ہے اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو؟ عزیز ساتھیو، یہ تو وقت کا ایک سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اسے بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے شاہان مغلیہ اور خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشا کو وہ دن یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کے توپ اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا؟ اے سرزمین ہند، بتا تجھے کس نے آزاد کرایا؟ علم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمن سیہروی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہم اجمعین کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ ہمارے ہی اسلاف و اکابر تو ہے، ہمارے ہی آبا و اجداد تو ہے جنہوں نے ہندوستان کے ماضی حال اور مستقبل کو سنوارا ہے، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو؟ پھر بھی آج ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو، ہاں ہاں مجھے یاد ہے تمہارے ہی اسلاف و اقابر نے مجھے عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے توقے غلامی کو اتارا ہے، تمہارے ہی آبا و اجداد نے مجھے جنت نشاں بنایا ہے، لال قلعے کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تمہارے ہی شہنشاہوں نے میرے سینے گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے، مگر تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم سلطان ٹیپو کی اولاد ہو مگر تم میں وہ جرأت و بصارت نہیں، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں وہ جذبہ اطاعت اور نبی سے عشق و محبت نہیں، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں وہ خلوص للہیت کی فراوانی نہیں، تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو مگر تم میں وہ خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں، تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں وہ فکر و پرواز نہیں، تم ابوالکلام آزاد کے نو نہال ہو مگر تم میں عمارت کی قابلیت نہیں، تم عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں وہ طلاقت نہیں، تو پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے اپنے آقا دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، فاروق اعظم اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بھلا دیا، حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی للکار کو پسے پشت ڈال دیا، تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحرا عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کے انجاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا تھا، وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بدبوؤں کو نجوم ہدایت بنا کر انہیں قیصر و کسرا کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا تھا، وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے صحابہ کرام کو دنیا کا قائد و رہبر بنا کر امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان کا شہ سوار بنا دیا تھا، وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر پتھر نصرت عطا کی تھی، جن کی صدائے تکبیر سے دست و جبل بھی گونج اٹھے تھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا تھا، اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
ملت اسلامیہ کے نوجوانوں, وہ ایمان کی طاقت تھی, وہ آسمانی قانون تھا, وہ ربانی دستور تھا, وہ قرآن کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کرشمہ تھا. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی قرآن و حدیث سے عبارت تھی, ایمان کامل اور توحید خالص سے ان کا دل معمور تھا, انابت اللہ ان کا شیوا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھی. تبھی تو رفتار زمانہ ان کی ہمجولی اور گفتار وقت ان کا ہم آہنگ اور ہم خیال تھا. اسی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا, وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی ادا سے پیدا. برادران اسلام, یہ حق کے متوالے قدم قدم پر جمتے رہے, ارتقاء اور اس کے منازل طے کرتے رہے. آپ اسلام کے ابتدائی زمانے کو دیکھیے, ایک طرف مشرکین مکہ سے لڑائیاں اور منافقین مدینہ کی ریشہ دوانیاں تھی, تو دوسری طرف یہود و نصارہ کی خفیہ سرگرمیاں اور قیصر و کسریٰ کی دھمکیاں مل رہی تھی, مگر اس کے باوجود صحابہ کرام آگے بڑھتے رہے, دشمنوں کو شکست سے پاس دیتے رہے, قیصر و کسریٰ کی سلطنت کے پرچے اڑا دیے, یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار اور مشرکین مکہ کو حزیمت سے دوچار کیا, اور پتھر نصرت کا عالم لہراتے ہوئے افریقہ کے صحرا و بیابانوں اور اندلس کے پہاڑوں تک جا پہنچے. برادران اسلام, آج معزز سامعین کرام, آج اسلامی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے ہندوستانی مسلمانوں, اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, مگر تبدیلی یورپ کی تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہیں ہوگی, بلکہ اسی تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانۂ جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تھا, جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ کرام کا لقب عطا کیا تھا, جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں میں تخت شاہی نچھاور کرا دیا تھا. آج ہمیں اسی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا, بندگی اور ذر اب گندگی کے وعدے کو کم حق کو نبھانا ہوگا, علم و عمل طاعت و محبت اور خلوص و تقوی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. صدیق اکبر کا خلوص, فاروق اعظم کا جلال, عثمان غنی کا زہد و ایثار, علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جرأت و بہادری کو اپنانا ہوگا. ہادی سبل, سید الرسل, شفیع الامم, خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے لگانا ہوگا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. مسلمانوں, تم ایک انقلابی امت ہو, تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے, آج بھی ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو. اٹھو, قرآن کو پکڑو, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامو, اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو, تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا, تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے. آؤ, خلوص للہیت اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرے, ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھے. اٹھ اب کہ بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, اٹھ اب کہ بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. محترم حضرات, ہمارے تمام مشاہدین کے لیے فیضل بھائی رویندرا کی طرف سے 500 روپے مشترکہ طور پر موصول ہوئے ہیں. نیز مدرسہ حاضہ کے استاد حدیث حضرت مولانا جنید صاحب کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے. نیز ماضی مدرسہ مولانا سہیل صاحب شاہری کی طرف سے 600 روپے موصول ہوئے ہیں. فجزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء, اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عطیات کو قبول فرمائے, ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے. محترم حضرات, اس کے بعد حالات کے تناظر میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درجہ عربی دوم کے ایک طالب علم شکیل بھاگلپوری کو, کہ وہ حالات کے تناظر میں اپنا منظوم کلام پیش کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے درد دلوں کی دنیا میں,
رہنا ہی مجھے منظور نہیں. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں. وہ جن کے یہاں مظلوموں کی فریاد کا کچھ دستور نہیں. وہ جن کے یہاں مظلوموں کی فریاد کا کچھ دستور نہیں. ارباب وطن تو تاج ملا تو اہل وطن تو بھول گئے. ارباب وطن تو تاج ملا تو اہل وطن کو بھول گئے. ارباب وطن کو تاج ملا تو اہل وطن کو بھول گئے. ارباب وطن کو تاج ملا تو اہل وطن کو بھول گئے. ہے ظلم و جفا کے بندوں کا دل درد سے کچھ معمور نہیں. ہے ظلم و جفا کے بندوں کا دل درد سے کچھ معمور نہیں. ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہے عرض ہمارے اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہے عرض ہمارے اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہے عرض ہمارے اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں. ہم لوگ تمہارے تاج نہیں تاج نہیں مسرور نہیں. ہم لوگ تمہارے تاج نہیں تاج نہیں مسرور نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں. ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں. جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے. جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے. جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے. جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلمت تم تم نے ڈھائے قدرت کی جبی پر بل آئے انجام تمہارا دور نہیں قدرت کی جبی پر بل آئے انجام تمہارا دور ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں ہے عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں عرض ہماری اتنی کچھ ارباب وطن کی خدمت میں ہم لوگ تمہارے تاج نہیں پیشاد نہیں مسرور نہیں ہم لوگ تمہارے تاج نہیں پیشاد نہیں مسرور نہیں ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے تم کو خیال اتنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے تم کو بھیا لکھنا شاید دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں ہم ایک خدا کے بندے ہیں جو دور نہیں مجبور نہیں جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے جو تم نے قیامت برپا کی جو ظلم و ستم تم نے ڈھائے قدرت کی جبی پر بل آئے انجام تمہارا دور نہیں قدرت کی جبی پر بل آئے انجام تمہارا دور نہیں چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہم باقی ہے ابھی آہوں میں اثر چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہم باقی ہے ابھی آہوں میں اثر چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہم باقی ہے ابھی آہوں میں اثر چھیڑو نہ ہمیں مظلوم ہم باقی ہے ابھی آہوں میں اثر سمجھے وہ ہمیں مجبور بہت ہم اتنے مگر مجبور نہیں سمجھے وہ ہمیں مجبور بہت ہم اتنے مگر مجبور نہیں ارباب ستم اتنا تو سنو بے چین دلوں کی آہیں نہ لو ارباب ستم اتنا تو سنو
بے چین دلوں کی آہیں نہ لو, ارباب وطن اتنا بس لو, بے چین دلوں کی آہیں نہ لو, ارباب وطن اتنا بس لو, بے چین دلوں کی آہیں نہ لو. وہ تاج تمہارا پھونک نہ دے, سنتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں, وہ تاج تمہارا پھونک نہ دے, سنتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں. گولا کی گرے بجلی ہم پر, ظلم ستم عد سے گزرے, گولا کی گرے بجلی ہم پر, ظلم ستم عد سے گزرے, گولا کی گرے بجلی ہم پر, ظلم ستم عد سے گزرے, گولا کی گرے بجلی ہم پر, ظلم ستم حد سے گزرے. ہے جان کشی منظور مگر ایمان کشی منظور نہیں, ہے جان کشی منظور مگر ایمان کشی منظور نہیں, ہے ظلمت شب کے پردہ میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے, ہر ظلمت شب کے پردہ میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے, ہر ظلمت شب کے پردہ میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے, ہر ظلمت شب کے پیدا میں ایک نور سحر پوشیدہ ہے. کل نور سحر پیدا ہوگا گر آج سحر کا نور نہیں, کل نور سحر پیدا ہوگا گر آج سحر کا نور نہیں. بے درد دلوں کی دنیا میں رہنا ہی مجھے منظور نہیں.
ماشاء اللہ. مقدمی تعلیم, ہم بہت دیر سے جس گھڑی کے منتظر تھے وہ گھڑی آ پہنچی ہے. اس کی میرے مراد گجرات کے قدیم و تاریخ دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین داہویل کے مؤخر استاد حدیث فقیہ وقت قاضی شریعت خدیب شیری بیان حضرت الاستاد حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سملکی ادام اللہ ذلہ علینا و اطال اللہ بقاءہ فینا کی شخصیت گرامی کو ہم ہمارے درمیان موجود پا رہے ہیں. ہم حضرت والا کے تہ دل سے ممنون ہیں کہ کثیر مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت پر تشریف آوری کی زحمت گوارا فرمائی. فجزاک اللہ خیرا. ہم بارگاہ یزدی میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سائے عاطفت کو ہم خرقوں کے سروں پر دادیر قائم و دائم فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. فجزاہم اللہ احسن الجزا. محترم حضرات, ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ فرح اول کے چوتھے مساہم درجہ عربی اول کے ایک طالب علم توفیق چمپارنی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وائیں اور سیرت رسول معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کریں.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال عليه الصلاة والسلام: أقفت في الله وما يخاف أحد, ولقد أوذيت في سبيل الله وما يؤذى أحد, أو كما قال عليه الصلاة والسلام: گوشا گوشا دنیا کا تھا خزاں کا گہوارا, گوشا گوشا دنیا کا تھا خزاں کا گہوارا, ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو خوشبو محمد ہے اور خدا کی رانائی. معزز سامعین اور صدر محترم, آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبہ اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد, سب سے بڑا غمکار اور سب سے عظیم محسن ہے, تو دوسری طرف تاریخ ظلم و زور کا سب سے زیادہ ستم زدہ, سب سے زیادہ مظلوم و مقروب بھی ہے. ہاں, آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصہ دل نواز سناؤں گا. حضرات, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا, گلشن عظیم آدم کا در بنا ہوا تھا, فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیروتار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی, ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تندو تیز ہوائیں چل رہی تھی, ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے, کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. غرض یہ کہ انسان وحشی و درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی. کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے تھا. جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم انیک حقیقی مزدار تھا, انسانیت کا غمکار, مظلوموں کا مددگار تھا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا تھا. چنانچہ اس ذات اقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا, انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی, انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا, زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی سزا بخشی, معصوم گلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا, مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا. حضرات, ایسی عظیم ہستی, ایسی مقدس ہستی, ایسی بابرکت ہستی, ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا, اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا, اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا, اس کی بےچینی اور طرف کو محسوس کیا جاتا. مگر یہ خود غرض دنیا, انسانیت کی دشمن دنیا, ظلمت کی پرستار دنیا, وحشت و بربریت کی ماری ہوئی دنیا یہ کیوں پر برداشت کر سکتی تھی, اسے کیوں پر سبروسی کے بعد حاصل ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ چرتے نیلی پانی اس بات پر شاید وہ عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا, انسانیت کا غم خار, مظلوموں کا مددگار, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, اس جہاں رنگ و بو میں جلوہ گر ہوا, اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی آندھیاں چلنے لگی, بغض و عداوت کے تیروتار گھٹائیں چھانے لگی, نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے, وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے, سلامت و سنگدیلی کی انتہا ہو گئی, ستم کو شعلہ کن فراموشی کا نیا ریکارڈ قائم ہوا. یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری اور ذرا سانی میں مشغول ہو گئے اور ان پر طرح طرح کی الزامات و اتہامات کی یورش کرنے لگے اور ان کی پاکیزہ و صاف و جذبات کو اپنی تقریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا. ایک طرف تنہا کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف ساری شیطانی چیلے اور تاغوتی لشکر تھے. یہ بدبخت کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. ہم ادم ان کی یہی کوشش اور خواہش رکھی کہ آپ کو کس کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس کس طرح پریشان کیا جائے. حضرات, کیا یہ تاریخ انسانی کی عظیم ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی, لوگ اس سے پتھر مارتے رہے, وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنا وجود کو بھلاتی رہی, لوگ اسے گالیاں دیتے رہے, وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتی رہی, لوگ اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے, وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا, انہیں عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنی بدبختہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی, حد ہو گئی انسانیت کا تاثر و رضالت کی, احسان فراموشی اور حق فراموشی کی. علامہ درود و سلام اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا, سنتا رہا, پھر بھی ان کی کامیابی و کمرانی کے لیے تڑپتا رہا, سلگتا رہا, پگھلتا رہا. اور جائے سے دستوں کو مقام میں حیرت و تعصف ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا, خود کو محبت کرنے والی دنیا, اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا اس محسن اعظم و مشرق بانی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی زمانے جہاں کی جوش کر رہی ہے اور آپ کی بابرکت و مقدسات کو مطمئن و مقصود کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے. ایسے وقت میں ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آشفتہ ساری کا مداوعہ سے ہم کریں اور ان کی دریدہ دہنی کا دندہ شکم جواب دیں اور مادہ پرست اور کوشش میں دنیا کو بتائے تو اس محسن اعظم اور ابر کامل نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے, انسانیت پر کیسے کیسے عظم و شان احسانات و انعامات فرمائے ہیں. آج ان کو چاچی میں رہتا ہوں پر ہم اسے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ انقلاب دہل کا پھیرا وہ کون تھا, باعث تکلیف ہستی گن کا کام وہ کون تھا, وہ جنازہ جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم ایسا کامل اس جہاں میں اے جمع وہ کون تھا. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہاری یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ان کا تعلق روحانیت سے ہے, پہلے شریعت کے پجاری ہو اور معصیت کے پرستار ہو. بتاؤ جس نے سکانے زمین کو عشق کا پرچم دیا نفرتوں کے دست میں پھر گلستان وہ کون تھا, جس نے کلیوں کو عطا کی آب و تاب زندگی بجلیوں کے زد پہ تھا جو باغ با وہ کون تھا, پتھروں سے زخم کھا کر بھی دعائیں جس نے دی ایسا پھر شری سبن شری زبا وہ کون تھا. بتاؤ اس قرضہ نصیب اور علمان زدہ دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی, تڑپتی ہوئی انسانیت کی غمخاری کس نے کی, مساوات کا عالم کس نے بلند کیا, بھوٹانے رنگوں کو پتیشا کس نے چلایا, حکومت کی جہانگیری کی بنا کس نے ڈالی, سنگواروں کی ہدایت کے لیے کون تڑپا, اپنے قاضی کی جاں بخشی کس نے کی, اور جس میں نے آزم کے گھر کو دار الامن کس نے بنایا. بتاؤ اے ظالمو بتاؤ خاموش کیوں ہو, ہاں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. سنو تاریخ شہادت دیتی ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی, آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حقیقی طور پر ان کا ناموں کو منسوخ کیا جا سکے. دوسرے تمام انسان آپ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے ہیں, نہ تو خود اس کو وجود میں لانے والے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے, ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام اس کو انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو, اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو, دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. محترم حضرات, زمین شرکائے مسابقہ کے لیے ہمارے ناظرین اعلیٰ حافظ ابراہیم صاحب نرگت دعوت برگاہ کی طرف سے 2000 روپے مشترکہ طور پر وصول ہوئے ہیں, فجزاهم اللہ احسن الجزا. نیز ہمارے صدر مدرس حضرت مولانا مجاہد صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے 500 روپے وصول ہوئے ہیں, فجزاهم اللہ تعالی احسن الجزا. محترم حضرات, ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ پرے ثانی کے 4th مصاحب درجہ عربی شکم کے طالب علم زبیر ستارہ کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور حالات کے تناظر میں اپنی تقریر پیش کریں.
الحمد لله, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد, نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں, نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں, مزہ آتا ہے تم کو حکمراں خدا بیزار محفل میں. زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ, زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ, خوش الحانی سے تم گاتے ہو انگلستان کا نغمہ. پسند آتا ہے تم کو حکم کرے یورپ پر جبی کرنا, پسند آتا ہے تم کو حکم کرے یورپ پر جبی کرنا, تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا خانہ. حضرات, حضرات اساتذہ اکرام اور معزز سامعین, جب 3 مارچ 1924 سے قبل اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمارے مسلم حکمرانوں کی زندگی کے آغاز کو الٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارا ماضی بڑا شاندار اور پروقار نظر آتا ہے. کیونکہ اگر ایک طرف ہمیں خلفائے اربعہ جیسے جابہ کتے سالار ملتے ہیں تو دوسری طرف ایرانی تاج شاہی کو اسلام کے قدموں میں ڈال دینے والا تاج بن نقاص نظر آتا ہے. اگر ایک طرف سربراہ اندلس راجہ رادت کو جہنم بسیط کرنے والا طارق ابن زیاد اور موسیٰ بن نذیر جیسے شیر بدر ملیں گے تو دوسری طرف سرفیل سن راجہ داہر کی آنکھوں میں آگ ڈالنے والا محمد بن قاسم نظر آتا ہے. اگر ایک طرف نیپال کے ایوان میں زلزلہ برپا کرنے دینے والا محمود غزنوی ملے گا تو دوسری طرف 551 میں صلیبیوں کا سر توڑنے والے نور الدین زنگی کی شخصیت مارا ہے. اگر ایک طرف 398 میں راجا آنند پال کی کھوپڑی اڑانے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو دوسری طرف راجا رامر کی آنکھوں میں آگ ڈالنے والا محبت بن قاسم ہے. اگر ایک طرف میسور کی دھرتی میں جانے شہادت نوش کرنے والا سلطان ٹیپو ہے تو دوسری طرف بیت المقدس کی حفاظت کرنے والا خلافت عثمانیہ کا آخری اور غیرت مند خلیفہ عبد الحمید ہے.
غرض یہ کہ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو حق پرست حکمرانوں کی ایک جماعت نے ہر دور میں اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ مردانہ وار سر بتر سفر مہردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور پہلے باطل کو چکنا چور کر دیا. اس کے نتیجے میں بدر کا میدان, احد کی پہاڑی, خندق کی لڑائی اور آتش کدہ ایران ہمارے قبضے میں رہا. اندلس کی سرزمین, فرانس کا مالکہ اور بھروج کی زمین کے تنہا ہم مالک رہے. بھاگنا کی گلی, افریقہ کے جنگلات اور ہندوستان کا سابق صوبہ پشاور ہمارے زیر حکومت رہا. مصر سے ایشیائی کوشک تک, بھارت سے اسکندریا تک اور خراسان سے آذربائیجان تک اسلامی جھنڈا ہم نے لہرایا. کیونکہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیز کیا چیزیں ہم تو لڑ جاتے تھے. محترم سامعین اکرام, یہ تھے ہمارے مسلم حکمراں اور یہ تھی ہماری کامیابیاں. مگر جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ منتشر ہوا تو دنیا اسلام میں کہیں مصطفیٰ کمال پاشا جیسا انگریزوں کا وفادار نظر آیا, تو کہیں جمال عبد الناصر جیسا مغرب کا حاشیہ بردار نظر آیا, کہیں شریف مکہ جیسا عیاش اور دوسری حکمراں بن کر چمکا, تو کہیں احمد تکانو کی جیسا مغرب کا تمر ترجمان پیدا ہوا, کہیں شہنشاہ سعودی اور امیر کویت جیسے مغرب کے پرستار کو دیکھا, تو کہیں امریکی صدر کو نمستے کرنے والا مشرف جیسا مذہب حکمراں نظر آیا. کون مشرف اور کون حکمراں؟ ارے وہ مشرف جس نے اسلامی ملک کے خلاف امریکہ کو اپنا واجب الاحترام آقا تسلیم کر لیا, وہ حکمراں جو انگلستان اور امریکہ کا وظیفہ خوار ہے, وہ شاہ عرب جو مسیح سرداروں کی تصویروں کو اپنے سینوں سے لگاتا ہو, وہ سلطنت اسلامیہ کا سربراہ جو امریکہ کی غلامی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہو, وہ بادشاہی جو جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ کو داخل کر کے فرمان رسول اخرج الیہود والنصارہ من جزیرہ العرب کی توہین کرتا ہو. محترم سامعین اکرام, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی کل ہی کی بات ہے, جہاں ایک طرف سرداری کے اولاد عید کی خوشیاں لوٹ رہی تھی وہیں افغانی مسلم خواتین کے سہاگ کو اجاڑا جا رہا تھا, جہاں ایک طرف حکمران عرب چین و آرام کے بستر پر بیٹھ کر عیاشی کو اپنے گلے لگا رہے تھے, وہیں افغانستان کے یتیم بچوں کو ممتا کی آنکھ سے محروم کیا جا رہا تھا, جہاں ایک طرف مسلم ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کی چادر تار تار کی جا رہی تھی, وہیں لیڈران عرب شرم و حیا کو بالا اتاب رکھ کر دشمنوں افطار پارٹی میں شریک ہو رہے تھے. ذرا کوئی ان حکمرانوں سے پوچھے کہ اے لیڈران عرب, بتاؤ کس ممتا کی آنچل میں جا کر وہ بچے ماں کا آشیرواد دیں گے جن کی ماں اور باپ کو تمہاری نظروں کے سامنے امریکی بمباری نے زیر زمین دفن کر کے رکھ دیا. بتاؤ اے امریکہ کے سمجھدار سپوتوں, کس قدر وہ پڑتا ہوگا وہ منظر جب ایک جوان بھائی اپنی جان سے زیادہ عزیز بھائیوں کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے قبرستان گیا ہوگا. وہ نوجوان دوشیزہ کس پر نہ تو نخرا کرے گی جن کو امریکی مظالم نے بیوہ بنا کر رکھ دیا, جس کا نقشہ یہ ہے کہ گولیاں چلتی ہیں کھل جاتے ہیں توپوں کے دہن, گولیاں چلتی ہیں کھل جاتے ہیں توپوں کے دہن, بم برستے ہیں اجڑتا ہے محبت کا چمن, کانپ اٹھتی ہے زمینوں پر محبت کی کرن, کانپ اٹھتی ہے زمینوں پر محبت کی کرن, زندگی بنتی ہے ایک لاش اے بے گورو کفن. کتنے بچوں کی بلکنے کی صدا آتی ہے, کتنے بچوں کی بلکنے کی صدا آتی ہے, کتنی ماؤں کے سکنے کی ندا آتی ہے. بتائے مسلم حکمراں, قیامت میں تجھے حساب دینا ہوگا یا نہیں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. محترم سامعین اکرام, بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج دشمن ہماری لاشوں پر بیٹھ کر کچھ تو کامرانی کا جشن منا رہا ہے اور ہمارا حکمراں اس کی تعریف کر رہا ہے. آج ہمارے مجاہدین کے سروں سے سودے بازی ہو رہی ہے اور ہمارا یہ پر اس کا خریدار بن رہا ہے. آج ہمارے ہی سکولوں سے رنگ ریلیاں منائی جا رہی ہے اور ہمارا حکمراں چین و آرام کے بستر پر بیٹھ کر بربادی ملت اور سامانی اسلام کا خونی تماشا دیکھ رہا ہے. آج ہمارے دشمنوں کی نگاہیں خانہ کعبہ, بیت المسجد اور مسجد نبوی پر ٹکی ہوئی ہے اور ہمارا حکمراں خانہ کعبہ کے بجائے وائٹ ہاؤس کے طواف اور امریکی صدر کے دروازے پر جب ہی ہم کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے. تمنا ہے کہ کوئی راہ پر ان کو لگا دیتا, تمنا ہے کہ کوئی راہ پر ان کو لگا دیتا, کوئی آواز آنے دہر کو منزل بتا دیتا. زمین پر پھیر جاتے اہل دل گھر میں سفر ہو کر, زمین پر پھیر جاتے اہل دل گھر میں سفر ہو کر, کوئی اس قافلے کو خواب غفلت سے جگا دیتا.
محترم سامعین اکرام، مسلم حکمرانوں کی بے عزتی اور بزدلانہ طرز عمل کی وجہ سے یہود و نصارا نے پورے جزیرہ عرب میں اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ بیت اللہ سے 54 میل فاصلے پر طائف میں اس کی فوج موجود ہے، 45 میل دور جدہ میں اس کی فوج کا ٹھکانہ ہے۔ کویت میں 34 جنگی طیارے اپنے فوجیوں کے ساتھ اسرائیل کے تعاون کے لیے موجود ہے۔ قطر میں دیکھو وہاں اس کی فوج، عمان میں دیکھو وہاں اس کی فوج، بحرین میں دیکھو وہاں اس کی فوج، ترکی میں دیکھو وہاں اس کی فوج، اب کس چیز کا انتظام ہے؟ حکمرانوں، دین کی حفاظت و سیانت تمہارا فریضہ ہے، ماں اور بہنوں کی عصمت کی چادروں کو تار تار ہونے سے بچانا وقت کا تقاضا ہے، بیت اللہ کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، بیت المقدس کی بازیابی تمہارا ایمان ہے، اور یہود و نصارا کا اسلام دشمنی کا جواب دینا تمہارا ایمان ہے۔ تم نے ماضی میں باطل طاقتوں کو کچلنے اور ظلم و استبداد کو مٹا کر عدل و مساوات کو فروغ دینے کے لیے عظیم الشان کوششیں کی، پھر یہ لگ تو رہا کیوں؟ یہ کیوں وہ چرا کیسا؟ یہ پسو پیش کس وجہ سے؟ یاد رکھنا، صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود اگر صداقت پر جان دینے کی طرف نہ ہو، باطل سے دشمنی رکھنے کے باوجود اگر باطل سے ٹکرانے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ ایمان کامل نہیں، وہ ہمت و جوابت بھی مکمل نہیں، جس زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں، وہ بے حس و حرکت ناش کے مانند ہے، جس کشتی میں سمندر کے ٹھبیروں اور بحر کی موجوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں، اس کا ساحل پر پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یاد رکھنا، تمہیں امریکی دین اور بش کے حکمران پر آمن تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اسلام وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہم تیزی کو روک سکتی ہے، تمہارے ہاتھ میں اسلام وہ تلوار ہے جس میں ہر تلوار کو کاٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے غفلت کی چادر اتار کر عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، لال دوپٹہ اتار کر سستے کفن باندھو، جبے اور چوغے کو حرام کر کے ہمت و جوامردی کا لباس پہنو، چین و آرام کے بستر کو چھوڑ کر بہاروں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو، کیونکہ جب موسیٰ کی ضرب کے سامنے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والے کو ہم کو جھکنا پڑا، باشندگان مکہ کے ہمت و حوصلے کے سامنے ابرہا کا لشکر ہوا منصورہ ہو گیا، اور باطن میں اور ماضی میں دنیا کی تمام سپر طاقتوں کو تمہارے سامنے سنگین ہونا پڑا، تو بھی یہ اسرائیل اور امریکہ کیا ہے؟ اٹھو اور وقت و نصرت کے نقارے بجاتے ہوئے ظالمانہ و جابرہ نظام حکومت کو زیر و زبر کرو، کھینچ لو اسرائیل کی زبان، سلب کر لو امریکہ کی طاقتوں کو، اور روک لگا دو مخالفوں کی راہ پر، اور یہ اعلان کر دو کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو ہے قاتل میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، مولانا سلیمان صاحب دیسائی کی طرف سے جمی شرکائے مسابقہ کو 500 روپے بطور ہدیہ موصول ہوئے ہیں، نیز رفیق بھائی کی گودرا والے کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، آخر کے والد ماجد کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عطیات کو شرط قبول بخشے۔ محترم حضرات، اب ہمارا پروگرام بہت جلد قریب الختم ہے، بس ہمارے صرف 4 مساہم باقی ہیں، چنانچہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ پرے اول کے 5ویں مساہم درجہ عربی اول کے طالب علم عبدالرزاق ارریابی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور سیرت کے عنوان سے اپنی تحریر پیش کریں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اسٹیٹ پر جلوہ افروز حضرات اساتذہ اکرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لفظ شاہی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، کوئی سب سے دنیا میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کہا، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی،
میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تنافانی مجھے معلوم ہے اپنی سخن کی تنگامانی میں جتنے بھی دعوے کروں میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ذکر کروں گا میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مطلب ذکر کروں گا میں جتنے بھی دعوے کروں گا حقیقت یہ ہے کہ ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات میں محافل ہے ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمت اور بہادر اور بلندیاں ہیں اس تک دنیا کی زندگی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی اور دنیا میں اردو اور عربی کے لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس میں ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا یہ ادا کیا گیا ہو کمالات سارے پیچھے رہ گئے الفاظ سارے پیچھے رہ گئے مانا سارے پیچھے رہ گئے لغت سارے پیچھے رہ گئی بلا بتا فصاحت پیچھے رہ گئی لیکن میرا نبی آگے چلا گیا اسی کو جو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا یوں تو آنے کو تو سب آئے لیکن جو بھی آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا لیکن مکہ میں ایک ایسا وہاں مزار بھی آیا جو صرف آنے ہی کے لیے آیا وہ آیا تو آتا چلا گیا وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا وہ ٹھہرا تو ٹھہرتا چلا گیا وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا وہ پڑھا تو پڑھتا چلا گیا یہ میرے نبی کی شان ہے کہوں یہ میرے نبی کی شان ہے میرے دوستو ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی ہے 1400 سال گزر گئے ہیں ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے سمندر کے گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا لیکن پھر بھی اس نے وہ مرتبہ حاصل کیا دیکھیے ابو بکر نے میرے نبی کی سیرت کے سمندر جاتے سمندر میں غوطہ لگایا جو صدیق اکبر بن گیا عمر فاروق میں غوطہ لگایا سبادر جابر بن گیا عثمان غنی میں غوطہ لگایا ذنورین بن گیا علی نے غوطہ لگایا حیدر کرا ذنورین بن گیا علی نے غوطہ لگایا حیدر کرا میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے میں چاہتا ہوں آج اس سے ضمن مقدم کروں ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں اور ایک یہ کہ کوئی شاعر کوئی ادیب کوئی نبیب کوئی مفکر کوئی مدبر کوئی محافظ کوئی مفسر کوئی صدر حدیث کوئی امام کوئی مقی نبی کی شان بیان کرے اور ایک یہ کہ خدا خدا اس پر نبی کی شان بیان کرے میں چاہتا ہوں آج میں نبی کی وہ شان سناؤں جو خدا نے اس پر بیان کی ہے کیونکہ خدا سے بہتر نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا میرے دوستو دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا لیکن قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی پیدائش کے بعد میں ہوئی لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا اپنے بیٹے کو وہ چیک کر رہے ہیں اے بیٹے اگر تجھے کسی چیز کو ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا بیٹا کہتا ہے ابو محمد کون ہے جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے سن لے بہت سے کتنی سی ہے اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کے نظام نہ سجایا جاتا اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی بیٹے محمد کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے یہ تو مانا ہے وہ افان اگر ذکر اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا تیرے نام کو اونچا کر دیا اے پیغمبر ہم نے تیرے باپ کو اونچا کر دیا تیرے کردار کو اونچا کر دیا تیرے گفتار کو اونچا کر دیا تیرے ذکر کو اونچا کر دیا صرف تیرے ذکر کو نہیں اونچا کیا بلکہ تیرے ساتھ جو بھی ملا اسے بھی ہم نے اونچا کر دیا دیکھیے پہلے سے ہم دیکھیے بلا پہلے سے ایک حسنی غلام تھا لیکن جب میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ایسا اونچا ہوا جیسا مکہ میں ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے یہی تو مانا ہے وہ افان ہے لگا ذکر اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا میرے دوستو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اما نبی کی شان بیان کرو اما نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں انہوں نے کہا قرآن کھولو اس کے ہر عرصہ کے پر ان کا حسن جمال بکھرا پڑا ہے قرآن کھولو تو صحیح میں اس سے قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن نبی کے تعارف بیان کر قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا آگے آگے جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی قرآن نے وہ گواہ کہا جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی قرآن نے وہ لیل کہا جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی قرآن نے الم جب میرے نبی کتابوں کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا جب میرے نبی کا اخلاق کی باری آئی قرآن نے ان کا میرے نبی کو دنیا میں آنے سے پہلے چاند کو اپنی مانت پہ ناچتا، سورج کو اپنی ضیاء پہ ناچتا، ستارے کو اپنی روشنی پہ ناچتا، لیکن جب میرا نبی آیا سب نہ سوکھ پڑ گئے۔ یہی تو مانا ہے وہ پانا لگا ذکر، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ دو جہاں کی کامیابی کا تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی کا تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پریشانی کے ساتھیوں مصاحب درجہ عربی شخصوں کے ایک طالب علم زاہد کرن کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ پریشانی کے ساتھیوں مصاحب
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صدق الله العظيم۔ معزز السامعين الكرام، طالب قدر مهمان الكرام، دستور ہند نے آرٹیکل 30 کے روح سے مسلمانوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا نظم و نسق چلانے کا حق حاصل ہونے کے باوجود آج مسلم تنظیموں کو اور دستور ہند آرٹیکل 30 کے روح سے مسلمانوں کو تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اسلامی نظام قائم کرنے کے باوجود متعدد خارجی مسائل کا سامنا ہے۔ چنانچہ مدارس اسلامیہ کے حوالے سے تمام تر تاریخی اداروں حقائق سے منہ کر دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے۔ باغیانہ مزاج رکھنے کا الزام لگا کر آئے دن حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرنے اور اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عربی مدارس کو بند کرنے اور ان کا قبضہ کرنے کا بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ جو ملک کی تعلیمیت اور اس کی قوم جہتی کی پہچان ہے، انہیں ملک کے لیے خطرہ بتلایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نائب وزیر اعظم ایل کے اڈوانی نے وزارتی رپورٹ کو بنیاد بنا کر دینی مدارس کو ملکی تعلیمیت کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مدارس کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ملکی تعلیمیت کو آنکھ آتی ہے تو دوسری طرف مرکزی حکومت تو اس سے سخت تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ جبکہ وزیر اعظم کا یہ بیان کہ دینی مدارس کے تئیں اڈوانی جی کی رائے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ملک کے بچاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کا بھگوا گرم کرنے کی ناپاک کوشش، وشو ہندو پریشد کی سرگرمیاں، بجرنگ دل کا 30 لاکھ غیر مسلموں کو ہتھیار کی تربیت دینے کا ناپاک منصوبہ، مثالی ملک کو ہندو کو سوچنے کا مظلوم عزم، شیو سینا کے گنڈوں، لہجنوں کی ہر قسم کی دہشت گردی، کیا ملک کی تعلیمیت اور قومی یکجہتی کی پہچان ہے؟ مراد آباد میں اکلیوں کو بہی مانا کشت کرنے والے کون تھے؟ سرزمین کانپور میں آگ و خون کی ہولی کھیلنے والے کون تھے؟ متھرا میں اقلیت افراد کی لاشوں کو جلانے والے کون تھے؟ احمد آباد میں ہزاروں نوجوان بوڑھے معصوم بچے بچے کو موت کی نیند سنانے والے کون تھے؟ کیا ملت کے غمخواہ تھے یا ملک کے وفادار تھے؟ نہیں، ہر چیز نہیں، بلکہ ملک میں فرقہ ورنہ فساد برتانے والے اور قومی یکجہتی کو مجروح کرنے والے افراد تھے۔ ملک کی تعلیمیت اور اس کی گنگا جمنی تہذیب کو پناہ کرنے والے حکومت ہند کے نازلے اور سہارے تھے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج مدارس اسلامیہ کو قومی ملی تعلیمیت کے لیے خطرہ تصور کیا جا رہا ہے، ورنہ یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے باہمی یکجہتی اور ہم آہنگی کے فروغ میں اپنی خدمات اور کارناموں کے گہرے نقوص ثبت کیے ہیں اور ملک کو امن امان اور صلح و آشتی کے مہمان فراہم کیے ہیں۔ انہی مدارس اسلامیہ نے امام انقلاب شاہ ولی اللہ صاحب محقق دہلوی، محقق جلیل شاہ عبدالعزیز شہید بالا کوٹ، حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، قائد حریت حضرت مولانا عبدالحی بودانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قائد انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم مجاہد آزادی حضرت مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، غازی رحیم حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جائن خلافت حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد جلیل حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، نوکر اللہ وطن ملت اسلامیہ کی آبرو تمام وطن کے لیے آفتاب محتاج اور جہاد آزادی کے لیے قافلہ سالار ہے، ان سب کی ساخت و پردہ کہاں ہوئی؟ ان میں شوق جہاد، جوش انقلاب اور آزادی وطن کے لیے جان ساری کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ انہی مدارس اسلامیہ اور ان سے متعلق علماء کرام کا تو فیض ہے، لیکن افسوس کہ مدارس جو امناسی کا گہوارہ، علم و آبین کا مینارہ، جمہوری روایات اور ہم آہنگی کے حوالے سے تاریخ کا عظیم شہ پارا ہے، دشمنان اسلام اور ان کو پستائی طاقتوں کی آنکھوں میں بری طرح کھڑک رہے ہیں، حکومت کے زیر سایا کبھی مدارس و مکاتب میں ہندو دھرم کے خلاف جتنے کا پروپے گنڈا کیا جا رہا ہے، تو کبھی ملی منور چودھری جیسا دماغ دار انسان مدارس و مکاتب کے نصاب و نظام کے خلاف رائے سنی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو کبھی یہ کہہ کر مدارس کو شکنجے میں کٹا جا رہا ہے کہ وشو ہندو پریشد مدارس و مکاتب کے خلاف خود کارروائی کرے گی، اور کبھی اکثریتی فرقے کو مدارس کے خلاف یوں ابھارا جا رہا ہے کہ مدارس کی تعداد میں اضافہ ہندوستان میں اسلامی جنگ کا حصہ ہے، اور ابھی حال ہی میں آسام کے وزیر اعلیٰ پر مرکزی حکومت نے دباؤ ڈالا کہ آسام کے ان موجودہ مدارس کی تلاشی لی جاوے جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ ان مدارس میں ملک کے دشمن عناصر پنپ رہے ہیں، حکومت کے ناپاک سازش صرف آسام اور سرحد سے واقعی دینی مدارس کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے ہزاروں مدارس اس وقت حکومت کے نشانے پر ہے، یہ حکومت کی یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ کبھی نجت العلماء لوگوں پر چھاپا ماری ہوتی ہے تو کبھی مدھیہ پردیش، گجرات، راجستھان، بہار اور بنگال کے مدارس کی تلاشی لی جا رہی ہے، تو کبھی دارالعلوم دیوبند جس کا قیامی وطن پرستی سے شروع ہوا اسے دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر کہا جا رہا ہے، تو کبھی امن آستی کا گہوارہ مظاہر علوم سہارنپور پر چھاپا مار کر ان کی قدیم روایت کے کردار کو مضبوط و مسترد قرار دیا جا رہا ہے، ملک میں چل رہے ہزاروں دینی مدارس کے ذریعے جہادی فوج تیار کرنے کا الزام بھی انہی کے طرف تھوپا جا رہا ہے، حتی یہ ہے کہ حکومت کے زیر سایا مدارس و مکاتب کے خلاف بحث کرائے جانے کے سوچے بھی چھوڑے جا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر ہندوستانی عوام یہ چاہتے ہیں کہ گوگرا جیسا کہاں مزید برپا نہ ہو تو انہیں مدارس کو بند کرنا ہوگا، جن کے بارے جن کا دیش کی پیسے بطور پر آتنکوادیوں کو بڑھوا دیا جا رہا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مدارس قومی خاندگی کی توسیع و اشاعت میں حکومت کے ساتھ گرا کر رول نبھا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی راہوں میں کاٹے کیوں بچھائے جا رہے ہیں، ان کی ناکابندی کی جا رہی ہے، مدارس اسلامیہ کو حکومت کے شکنجے میں کسنے کی گہری سازشیں کیوں ہو رہے ہیں، یہ سب ایسے بنیادی سوالات ہیں جو اپنا تفصیلی جوابات چاہتے ہیں، معزز سامعین کرام دراصل ان کتاب پر عناصر کو معلوم ہے تیری مدارس کے ذریعے سے ملک میں اسلام کی شناخت باقی ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان مدارس نے ہی ہندوستان میں حکم زبان کو باقی رکھا ہے، وہ اس بات سے وہ خود ہی واقف ہے کہ انہیں مدارس اسلامیہ نے مسلمانوں کو اعلیٰ شخصیت ادا کی، ایسی شخصیت ہے جو اسلام کی نفا میں ہمیشہ سینا سپر رہی، ایسی شخصیت ہے جس کے امامت ملک پہ یاد رہا، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں مدارس اسلامیہ کے علماء اور طلباء نے ملک کی آزادی کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دی اور شاید اسی جرم کی سزا دینے کے لیے حکومت اور اس کے زیر تنظیم بے قرار ہے، ملک کے سرداروں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت اور اس کے نیتاؤں جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ہی دہشت گردی کو ہوا مل رہی ہے، جنونی جنگی نسل تیار کی جا رہی ہے، قربان انسانوں کے کھیت تیار ہو رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ ناتھو رام گونج سے کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، آر ایس ایس جس کے کار سیوکوں نے بابا اکرم گاندھی جی کا قتل کیا تھا, بی ایس پی جس نے پارلیمنٹ کے سامنے مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن کریم کو نظر حافظ کیا تھا, یہ سب مدرسے کی طرف آتے, بابری مسجد کو شہید کرنے والے اڈوانی, ملی منوہر جوشی, اوما بھارتی, پروین چوگیا, نریندر مودی اور ہزاروں دوسرے سیاسی لوگ کیسے مدرسے کے طالب علم تھے, نہیں نہیں بلکہ تمہاری ناپاک ذہنیت سے اونچے ہیں, یہ لوگ کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے بلکہ تمہاری ناپاک ذہنیت کی اونچے ہیں. بہرحال مدارس کا جو وقت آیا ہوا ہے اس صورتحال میں معاذ لفظی احتجاج اور انصاف کی دعائیں دینے سے زیادہ ایک منصوبہ بند حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر تم مدارس کا تحفظ چاہتے ہو تو ہم چھوٹے موٹے پرانے اختلافات کو مٹانے ہوں گے, ایک پلیٹ فارم پر آ کر اتحاد احتجاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس وقت ہر محاذ پر مدارس اسلامیہ کو حکومت کے شکنجے میں کچنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس سازش کو توڑنے کے لیے اگر آج بھی متحد نہیں ہوئے تو تاریخ شاید کبھی دوسرا موقع نہ دے. اس لیے ضروری ہے کہ تمام اہل مدارس ایک وفاق بنائے اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ سیاسی اور سرکاری سطح پر ہونے والے حملوں اور پروپے گنڈوں کا مؤثر جواب دے. مدارس کے تئیں نفرت سے آگ بجھانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال میں لانا ضروری ہوگا. اسی طرح معتدل مزاج رکھنے والے ہندو بیادران ذہنوں میں مدارس کے تعلق سے جو افکار جمانی کے لیے اسے کھلنے کے لیے ہر ممکن تدابیر اپنانی ہوگی, اور اگر ضرورت پڑے تو مدارس کے خلاف قدم اٹھانے والوں کو عدالت کی چوکٹ تک تشریف لاؤ کہ ہمارے پاس ملک کے آئین اور عدلیہ کے سوا مضمون ہتھیار نہیں ہے. مبارک ہو تجھ کو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے, مبارک ہو تجھ کو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے, اگر سیاح سے ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ ہم رہیں گے.
ماشاء اللہ جمیل شرکائے مسابقہ کے لیے مولانا سہیل صاحب قصد روی کے والد ماجد کی طرف سے 200 روپے, نیز مولانا فیصل صاحب ٹیم کی طرف سے 500 روپے, ایک مسلم بھائی کی طرف سے 300 روپے موصول ہوئے ہیں, جزاهم اللہ تعالی احسن الجزاء. نیز اسماعیل بھائی کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں, اللہ تعالی ان حضرات کی عطیات کو قبول فرمائے. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, چنانچہ پڑھے اول کی آخری کڑی درجہ عربی اول کے ایک طالب علم عارف کلکتوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وائے اور حالات کے تناظر میں اپنی تقریر پیش کریں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, برادران ملت شہدائیان رسالت, جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی, جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. زور و ستم کی تھپیڑوں نے ہمیں چور چور کر دیا ہے, ظلم و استبداد کی زہر آلود ہوا پوری فضا کو مسموم کر چکی ہے. غضب بالائے غضب یہ کہ ہند ہندی ہندوستان, ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. آزادی ہند میں مسلمانوں کے کردار کا انکار ہو رہا ہے, اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک کی اکثریت جب انگریزوں کے مقابلے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی تھی اور اس کے نوجوان آزادی وطن کی خاطر سینوں پر گولیاں کھا رہے تھے, تو اس وقت مسلمان عافیت و اطمینان کے زاویے راحت میں پڑے تھے اور خواب خرگوش میں مصروف تھے. گویا ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں, مادر وطن پر مسلمانوں کا کوئی احسان نہیں. اے چمنستان ہند کے اندریو, کیا وہ وقت یاد نہیں جبکہ ہندوستان میں صنف نازک پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, شوہر کے مر جانے پر عورتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی تھی, ستی کا رواج عام ہو چکا تھا, ہر ایک شراب جنوں میں مست ہو گیا تھا, اور ہندی مفکروں کا یہ خیال تھا کہ عورت کذب کی بیٹی ہے, دوزخ کی رکھوالی ہے, امن کی دشمن ہے, سانپ سے زیادہ موزی ہے, مردوں کے لیے کھلونا اور گڑیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے دانشورانِ قوم,
وہ کون ہے جس نے ہند میں عورتوں کا مقام بلند کیا, تخت سرا سے اٹھا کر سوریا تک پہنچا دیا, ماؤں کو عظمت کا تاج پہنا دیا, بیویوں کو غربت کی دیوی بنا دی, بہنوں پر شفقت کے پھول نچھاور کر دیے. وہ مسلمان ہی تو ہے جس نے تارے سے چمک, پھولوں سے مہک مانگی, چاند سے چاندنی لے لی, سورج سے جذبے اتار دیا, زمین سے توائف حاصل کی, آسمان سے بلندی کردار کا سبق لیا, اور اسے انسانیت کے سرکے میں ملا کر معجون مرکب تیار کر دیا, اور وہی عورتوں کی حیثیت بن گئی. ہندوستان پر کبھی تاتاریوں کا یلغار ہے تو کبھی قوم پاک کے فوج کشی, غرض ہر ایک نے یہاں کی زرزمین کو لوٹا, لیکن مسلمان وہ قوم ہے جس نے ہندوستان کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنا دیا. ہمارے یہ عرب بھائیوں نے ہندوستان کو تجارت کا طریقہ عطا کیا, وہ ہم ہی ہیں جس نے یہاں پر تہذیب و تمدن کے شامیانے گاڑ دیے, معاشرتی زندگی کے گٹھی سلجھا دیے. حیث قد حیث, کیا یہ وہی ہندوستان نہیں جہاں ہمارے اسلاف نے صدیوں اقبال کے پرچم لہرائے تھے, اپنے عظمت و سطوت کا سکہ بٹھایا تھا؟ پھر ملک میں جب انقلاب حکومت کے بوچھال کا زمانہ آیا تو مسلمان اس طوفان کے سامنے ناقابل تسخیر چٹان بن گیا تھا, اور عمر سیلاب کا روح موڑ دیا تھا. اے گلشن رسالت کے نوزمیں غنچو, آؤ ذرا جنگ آزادی کی تاریخ بھی دہراتے جاؤ اور اس شعر کو بھی پڑھتے جاؤ. ویدا آج اپنے زخم تنہا کر کے چھوڑوں گا, لہو رو رو کے مقتل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا, جلاتا ہے مجھے ہر دل شمع کو سوز پنہا سے, تیری تاریخ راتوں کو چراغا کر کے چھوڑوں گا. سولہویں صدی ختم ہونے کو ہے, سلطنت مغالیہ کا چراغ چمچما رہا ہے, سفید فاموں کا تجارتی قافلہ ہندوستان میں آ چکا ہے, انگریزی ناپاک ارادہ ایٹمبم کی شکل اختیار کر رہا ہے, اور تجارت کا حسین لبادہ خاندان شکنجے میں تبدیل ہو رہا ہے. دل آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ انگریزی ناپاک ارادہ ایٹمبم پھٹ پڑا, اور ہندوستان غلامی کے طور پر سلاسل پہننے پر مجبور ہو گیا, اور رفتہ رفتہ انگریزوں نے امن و شانتی کا گلا گھونٹ دیا, وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا, اور سپا کی اور زندگی کا ایسا دھارنا کھول دیا جس کے سامنے چنگے تو حالاتوں کی چیرا دستیاں بھی مات کھا گئی. مگر سب تک جب ظلم و ستم کا پانی سب سے اونچا ہو گیا اور اس کی آواز آنے فخر اسلامی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی, تو محمد بن قاسم کے عزم, غوری کی غیرت, صلاح الدین ایوبی کی ایمانی فراست کیا ہوئی, اور مسلم قائدین کو لڑکاتے ہوئے کہا, قوم کے جیالو تم ہی تو ہو جس کے حیبت سے سنم سہنے ہوئے رہتے تھے, وہ کیبل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے. ہاں ہاں یہ تمہارا ہی تو رغبہ ہے, اس سرکار کا سننا تھا کہ مسلمانوں میں نئی روح پیدا ہو گئی اور میدان کارزار میں کود پڑے. اے مسلمانوں کے احکام کو برآمد کرنے والوں, تاریخ سے پوچھو کہ کثیر استعداد حراما کے گلے میں انگریزوں نے پھانسی کا پندہ کتنے ڈالا تھا, کالے پانی کی اثارت پہ کتنی گھیرنی پڑی تھی, لوہے کے پنجروں میں کون محفوظ کیے گئے تھے, دہشتی آگ میں کون ڈالا گیا تھا. تاریخ تمہیں جواب دے گی کہ مسلمانوں نے جب اعلان جہاد کر دیا, سرداروں کے جھنکاروں میں بابان کے دہر کی آواز لگانے لگے کہ آزادی یہ وطن کی خاطر تب کا اعزاز بھی مرغوب ہے, دنیا پر کہنا بھی گوارا ہے, آہانی سلاحیں بھی منظور ہے, قید و بند کی گھٹانیاں بھی آسان ہے, اس لیے ہمیں مادر وطن کی آزادی چاہیے. آزادی آزادی تو انگریزوں نے ظلم و قتل اور اس قوم کو انسانیت کو ضرور ادا کیا ہے, جس سے محض تصور سے جسم کا روح ادا کام ہوتا ہے. تاریخ پور کا وہ کیسا رنگا ہے اور کل انگریز سما تھا, جہاں زندگی کی جگہ موت, عیش و کرامتی کی جگہ اضطراب و بے چینی, نغمہ نشاط کی جگہ بھوا ماتم, زمزمہ سنجی کی جگہ نوحہ خانی, آب حیات کی جگہ زہرہ راہی, قبروں کی جگہ تمدنی و رحنانی اور رنگینی گورستانی, وہ ویرانی میں ہر طرف اتصال تھے, معصوم تڑپتے ہوئے بچوں کی آہیں, برماتی ہوئی روح کی دلدوز چڑھائے, رحمت کے فلک کی طرف اٹھتی تھی نگاہیں, ہر اہل وطن ڈوبتا پیتا کا پنا ہے. کربلا کانپور کا وہ کیسا ہولناک منظر تھا کہ ہر طرف میدان میں پاک و خون سے آلودہ لاکھیں برستی دکھائی دے رہی تھی, جن میں بعض معصوم جانے تھی جو افسوس سے دم توڑ چکی تھی. کانپور کی صبح کربلا کی دوپہر سے کم نہ تھی, جبکہ آزادی وطن کے خاطر مسلمانوں نے اپنے گرم گرم لہو کی چھینٹ سے سرزمین کانپور کو سرخ کفن پہنا دیا تھا. بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے, ماؤں کی تمنائیں, بوڑھے کے وہ سہارے, آخر وہ کسر کا کتمان کے تارے, ہے شوق شہادت لیے سینوں میں وہ سارے, مزدور کی دھرتی, باراتوت کی پہاڑی, شاملی کے میدان اور پٹنہ و بستر کی سرزمین سے جا کر پوچھو تو صحیح کہ ہم نے آزادی وطن کی خاطر کیا کچھ نہیں نہیں کیا ہے, اس کے لیے تو اپنی جانوں کو نظر کیا ہے. ان سب کے باوجود پھر بھی ہمارا یہی جذبہ تھا, میں کہاں رکتا ہوں آج تو فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. ایسا بھی نئے وطن کے نہ ہوگا ہو چھوڑ آزادی کی تاریخ کو, ذرا یہ بھی بتاتے چلنا کہ قطب مینار کے سنگریزوں میں کس کی قربانیاں ہیں, لال قلعے کے حسین دیواروں میں کس کی داستانیں ہیں, تاج محل کے گنبد بیضا میں کس کا اظہار پوشیدہ ہے, ہندوستان اور پاکستان جنگ کے وقت پاکستان نے ٹینک کو تباہ کرنے والا وہ کون تھا جسے تاریخ عبد الحمید رفا غازی پوری کے نام سے جانتی ہے. ہاں ہاں وہ ہمارے ہیں, شاہجہاں بھی ہمارا ہے, اورنگزیب عالمگیر بھی ہمارا ہے, اور عبد الحمید بھی ہمارا ہے. اے وقت کے ظالموں ہماری قربانیوں کو کہاں تک تلاش کرو گے, سارے جمن پر تو ہمارے ہی داستانیں بکھری پڑی ہے. اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگز نے کچھ گل نے, اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگز نے کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بگڑی ہوئی ہے داستان میری, اڑالی قمریوں نے توتیوں نے اندر بونے, سراپا درد میں حسرت بھری ہے داستان میری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محترم حضرات, اب ہم اس کے بعد پڑھے پانی کے آخری مصاحب تمجید کھگڑیائی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. یہ طالب علم میں ہے عربی جہاروں کے, پڑھے پانی کے آخری مصاحب.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ورفعنا لك ذكرك. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی, میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی, مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگامانی. حضرات علماء کرام, وہ مہمانان اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں, کروڑوں تو شاید لیکن لکھوں کا بندے اللہ کی یقیناً ایسے ملیں گے جو اپنی نجات اور اپنے عقبہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات سے وابستہ سمجھ رہے ہیں, اور آج ہی نہیں سینکڑوں برس سے سمجھتے چلے آ رہے ہیں. عقیدے کی صحت و غلطی سے یہاں بحث نہیں, مقصود نفس واقعہ کا اظہار ہے. ان کی زبانوں پر نام ہے تو غوث اعظم کا, اور دلوں میں اعتقاد ہے تو محمود سبحانی کا, لیکن ذرا سوچ کر بتائیے کہ شیخ اور ان کے سارے پیش رو اور پس رو حسن بصری اور جنید بغدادی, خواجہ اجمیری اور سید احمد ہندی, نظام الدین اور علاء الدین صابر کلیری ناگا قصے پر ہے. اپنی سروری اور سرداری پر, یا عرب کے امی کی غلامی اور مکہ کی یتیم کی چاکری پر, اللہ اللہ جو خود لاکھوں کے سردار اور کروڑوں کے پیشوا ہے, انہیں اگر فخر ہے تو صرف اس کا کہ کسی آستان پاک کے جاروں میں کش ہے. اور جب دنیا میں اب تک بڑے بڑے جوگی اور میزی راہب اور اہل ریاضت گزرے ہیں, یہ امتیاز اور یہ اعزاز کسی اور کے حصے میں آیا ہے؟ کسی کے خادموں میں بھی ایسے ایسے آفتاب اور آفتاب اور اس کثرت سے ہوئے ہیں؟ محققین میں امام بخاری کے مرتبہ و عظمت سے کون ناواقف ہے؟ ان کی تاریخ کو تحقیق کی نظر کسی ملک کسی قوم میں ملتی ہے؟ پھر انہوں نے اور انہیں کی راہ پر دوسرے سدھار کرنے والوں نے, امام مسلم نے, امام مالک نے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے اپنی ساری ساری عمر کی سول کی نظر کر دی, محض قومی ہی کے امال و اقوال سے جمع کرنے میں. اسقلانی اور عینی, اسقلانی اور تیبی, سخاوی اور شوکانی, قاضی اور نبوی, اور اس جیسے کہ دو اپنی زندگی کو کس چیز کے لیے وقف کر رکھا ہے, اسی امی کا اخبار کی سواں ہو سکتی اور اس کی جانی منصوب الفاظ کی تنقید اور تحقیق کے لیے. ابن دوسی اور ابن تیمیہ اور ابن قیم, ان کی ساری زندگیوں کی تنقید اور تحقیق کا خلاصہ کیا ہے؟ بس اسی کو لگنا کہ بڑا بڑا بدعات اور امی کی سنت کے مخالف ہے, اور بڑا بڑا اخبار اس کی جانب منسوخ کرنا, اس پر افترا کرنا ہے. اس پردہ عالم پر ایک سے بڑھ کر ایک عالم و فاضل, عظیم و فلسفی, عظیم و محدث پیدا ہو چکے ہیں. دنیا نے اب تک ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا نصف آجنا کیا ہے؟ کسی فلاسفر, کسی سقراط, کسی ارسطو, کسی نیوٹن, کسی کنیٹ, کسی دارون کا قوال اور فوزا اس چالیس کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں؟
کسی کا ایک ایک پکڑا, ایک ایک کوڑ, ایک ایک لفظ اتنی سخت جگہ ہمارے کی ایسی مشرفیوں کے بعد پاپوں کے واسطے سے اور بچوں کی شہادت سے یہ سلسلہ اور سلسلہ منقول ہو کر پہنچا ہے. مورخین میں ابن اسحاق اور ابن حسام, سہیل اور برقانی, ابن سعد اور قاضی عیاض دنیاتی اور نبن تاری اور ان کے سدھار شاگردوں اور وفیقوں کے زخم مجھے لگا آپ کی نظر سے اگر نہیں گزرے نہ چاہیے. ان کے ناموں کی شہرت تو یقین آپ کے کیا مطلب پہنچ چکی ہوگی. ان کا مشورہ زندگی کیا رہا, یہ کاہے میں جیے اور کاہے میں مرے, ان کی ان میں معاہدے میں کائنات کی سیرت کا ایک ایک گوتا محفوظ کرنے میں, اس کی کتابیں زندگی کی ایک ایک سطر خرید کرنے میں. اور محض یہی نہیں, گوتم خیال, میور, المدو, مارے گوڑی, تحقیق پسند, سارا لائن اور حقیقت پردار دوڑا ہار, جن کو کس طرح نے حضرتوں کی سب میں تمہارے ہونے کے آرزو میں پڑھا کیے ہوئے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے قدم کش بادشاہ اور تاجدار ہو چکے ہیں, کسی کی سیرت اس تحقیق اور اس جزی تفصیل کے ساتھ تاریخ کے صفحات میں کہیں بھی ملے گی؟ کسی فرعون, کسی نپولین, کسی سکندر, کسی زار, کسی قیصر, کسی دارا, کسی پپور, کسی سلطان, کسی مہاراجا, کسی ہیر مجسٹی کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, ہنسنا رونا, لیٹنا بولنا, اس جنایت, اس استقبال, اس تاریخیت اور تمام کے ساتھ کاغذ کے مقام پر آج تک منتقل ہو سکا ہے؟ وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے. کون دل ہے جو آپ کی عظمت سے خالی ہے؟ آپ خود اگر رہے ان کے شاگرد بیٹوں کے شاگردوں کے شاگرد, ان سارے کے تھے کہ معاذرین نے انہیں امام وقت تسلیم کیا, لیکن خود یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی, امام مالک اور امام احمد اور ان کے احباب و رفقاء و تلامذہ سفیان ثوری اور اوزاعی, ابو یوسف اور محمد, زبر اور حسن, حماد اور مزنی, تحاری اور ترمذی اور سدا ہزار آنکھ کا ہاں جو اب تک ہو چکے ہیں, یا پھر گروہ در گروہ اندے ادھر ان کو کرتے کیا رہے ہیں؟ اسی ان پڑھ کے نہ ہوئے کام کی طرح تفصیل اور اسی حد ناشناس کی بتائے ہوئے سروس کے پرو کا حل اور جزیات احکام کا استعمال. دنیا میں آج اور بڑے بڑے امیر, وزیر, قانون ساز, قانوندار, مدبری میں چل کر گزرے ہیں, شہر میں سے کسی کو ایسے اتنی سرکن نصیب ہوئے ہیں؟ یونان, ہندوستان, مصر وغیرہ کو چھوڑیے, روم کو لیجیے, اس کا رومن لاج خدا معلوم کتنے دماغوں کو بڑھائے کیے ہوئے ہیں. جو وقت وقت اسلامی فقہ کو حاصل ہے, روم اللہ غرب کو اس کا حوصلہ صرف بھی کو نصیب نہیں. شروع تاریخ کی دنیا میں چلیے, مطلب قریب آج ہی کتنے دنوں کو مت کیے اور کتنی محفلوں کو کرنا ہوئے ہیں. یہ مولا رومی اور قاضی حافظ, سعادی شیراز, نظام غزیر, خسرو اور جامی, تنائی اور عطار صدیوں سے کس کے نام پر سر بن رہے ہیں, کس کے پیام کی ترجمانی کر رہے ہیں, کس بڑے کا سہارا پکڑ کر خود بھی بڑے بن چکے ہیں؟ وہی بادی عالم کو بولیا نسی جو شاید کوئی موضوع پر نہیں سکتا تھا اور جس کے لیے ساری مجھے فخر نہیں باعث تھے. دنیا کے بڑے سے بڑے شاعروں نے آج تک کس کا اس طرح استقبال کیا ہے؟ کس بادشاہ کی شان میں سکے تو قرض کے ساتھ, اس عیاد کو خروج کے ساتھ, اس طرز و گداس کے ساتھ فسائی لکھے ہیں؟ کسی یوں بیکار ہو کر پکارا ہے؟ حمر کے عمر اور سید کے فردوسی کے لکھنی کے سیب پیر کے ملٹن کے بیٹے کے کالی داس کے کسی خطے اور کسی زمانے کے شاعری کے نام کو قیام کو کلام کو یہ مقصد یہ مطلب آنا چاہیے, اس کا آدھار چوتھائی دسواں حصہ نصیب ہوا ہے؟ ہمارے فاروق پارانی اور وغدا کے نام سے کیسے کیسے سرماؤں کے کرے کے دہن دہن کر رہے ہیں, خالد سے اللہ کی شمشیر اور انداز کی تصویروں میں پتھروں کو پانی کر کے بڑھا دیا, لیکن یہ سب خود کس سما کے پروانے تھے جس کے آستانے پر بڑی سائن سے رفاتے اور بلندی حاصل کرتے رہے؟ ہارون اور مامون, سرجو اور ورن, غزنوی اور ہوری, تیمور اور بایزید, عثمان اور سلیم, سارق اور قاسم, لودی اور خلجی, تیمور اور بابر, ہمایوں اور جہانگیر, شاہجہاں اور اورنگزیب, جس کی خاص بوٹی کو خدا اپنے لیے معیار جو تمام اور روشنی ہے نجات سمجھے. دوسرے تمام رضیوں جس کے دین کی غیرت نے اسپین اور فرانس سے جو سلطنتوں کا چیلنج قبول کر لیا, انگریز نے کس کی امت کی خاطر جان تک نظر کر دی, محمود الحسن کو کس کے نام کی عزت و ناموس نے ڈٹر پھرایا, گھر سے بے گھر کرایا, نگر بند کرایا, محمد علی
کہ اس کی امت کے غم میں دینا ہوا دیوانا ہوا جلا وطن ہوا نظر بند ہوا جیل میں کئی کئی سال کاٹے سب کو جواب میں ایک بار پھر ہوگی عبداللہ کے لگتے دیگر اور آمنہ کے مورے نظر کا نام لیا جائے گا یا کسی اور کا تفصیل کے میدان میں جھانکیے مفسرین کرام کے نام اور ان کے کارنامے کس سے روشن نہیں تابعین نے جہاد اور قتادہ مجاہد اور ابن زید نے مانی اور قیام کی جو قیمت تھی اس کا سلا کس کے امکان میں ہے ابن جریر کے 30 مجر لڑا سے کون گھوم سکتا ہے ابن کثیر کی کاری سے سلو کی رات کون دے سکتا ہے درگاہی اور جمع شری کی قدر کس کے دل میں نہیں بغوی اور نقبی ابن ایاب اور شاعر نے اپنی عمر کس کی خدمت کے لیے وقف کر دی چشمہ سطح دیکھ رہی ہے سب کے سر نے اپنے مجر لڑا کو آزمائے ہوئے ہیں ایک امی کی خدمت مگر بدلتا اس کی نگاہیں کرم کے منتظر پڑے ہوئے ہیں ان کی بڑی سی بڑی آرزو ہے تو ایک ان کے قدم پر نثار ہو جائے سب سے آخر میں فلسفی بھی بھلا جیسے کہ ہوئے ہیں لیکن یہاں کیا ہے ابن سینا اور ابن رشد توفی اور فارابی راضی اور شیرازی سب کے سب اسے ظلم کے اسیر سب کی عقیدتوں کے دامن امی کے بندے نارنج سے وابستہ کتنے عورت اور فنون کی نام گنایا جائے زندگی کے کن کن شعبوں کو روشنی منایا جائے قوت اور قوت کے کن کن پہلوؤں کو شمار کیا جائے سردار اور ناموروں کے نام شہادت میں کہاں تک پیش کیے جائے کہ جملہ چرچا میں جہاں ہند وسو مصر کے جامع آزاد اور آزاد اسلام میں ممالک کے مدرسوں کو چھوڑیے غلام اور بنوا ہندوستان ہے جہاں عربی کے سکے کا چلن کسی بازار میں بھی نہیں یا پھر ندوا اور تاج مشکان مدارس کس کے نام لیے ہوئے چل رہے ہیں جامعہ ملیہ کس کی امت کی خدمت کے خاطر زندہ ہے علی گڑھ آزادیوں کے دعوے کے باوجود کس کے دین و آئین کی پابندیوں پر نازا ہے اور کس وقت بلندی کا اعلان ہو رہا ہے ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے پریوں اور نوجواؤں عرب کے ریگستان اور کٹیا میدان اور افریقہ کے سہارا اور بادام سے لے کر لندن اور دہلی اور برلن کے سمندر نظاروں تک ہر روز اور ہر روز مجھے پانچ پانچ بار اس کے نام کی پکار اللہ کے نام کے ساتھ بلند ہوتی رہتی ہے اپنی ذاتی عزت مندی کو الگ رکھیے محض خالی الرحمن اور ماتر ابدار سماتا کی حیثیت سے محض واقعات پر نظر کر کے فرمائیے کہ یہ مرتبہ یہ کرام دنیا کی تاریخ سے معلوم سے لے کر آج تک کسی حاجی کسی عورت کسی مخلوق کو حاصل ہوا ہے جس بےکت اور بے بس آئینے اس وقت جب کے اسے زور اور قوت والے سرداروں نے پورے سب کے خیال میں کچل کر اور کس کر رکھ چکے تھے اور اس کا نام و نشا تک مٹا چکے تھے یہ وعدہ ہوا تھا اور فانا یا کر ذکر ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے اگر آواز اس کا بلند نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا نام اس کا سرفراز اور سر بلند نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا بلندی یہ ذکر وہ تفصیل ہے جو اللہ کے میرے نہار پر پڑے تیرے تو برس سے سبق چلی آ رہی ہے چشمے روزگار اسے صدیوں سے پڑتی چلی آ رہی ہے اور خدا معلوم کب تک اسی طرح پڑتی رہے گی حشر کے دن آئندہ اللہ اس بندے کا جو مرتبہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی اس سے قطع نظر کر کے ذرا صرف اس مرتبے کا تصور کیجئے جو محض اس بلندی ذکر کے لحاظ سے اس روز حاصل ہوگا فوج کی فوج اندر در اندر ادھر سے ملک و سراطین چلے آ رہے ہیں ادھر سے بڑے بڑے نامور جن اور سپے سالار ایک طرف سے مبشرین کرام جوش جوش آ رہے ہیں دوسری طرف سے مبشرین اعظم اہل فقہ اہل اصول اہل کلام اہل تصور اہل لغت اہل سیر اہل رجال اہل نحو اہل معانی اہل بیان اہل فلسفہ اہل منطق اہل اخلاق جس فن سے ملی دیے اس کے ائمہ ماہرین ادب سے آنکھیں نیچی کیے ہاتھ باندھے ہوئے فاطمہ آرامدار سے درد و بے حلقہ کیے ہوئے ہیں ایک اسی انعام کی پوری وسعت کا تصور کس کے بس کی بات ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین
ماشاء اللہ محترم حضرات الحمدللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت ہی خوبی اختتام کو پہنچا اب ہمارے پروگرام کا اصل دور شروع ہونے جا رہا ہے چنانچہ اب ہم ہمارے آج کے اس اجلاس کے حکم محکم جامعہ رشیدیہ نانی نالوجی سے تشریف لائے ہوئے وہاں کے معزز استاد حدیث حضرت مولانا ایوب صاحب گوئلہ نامت برکاتہم کی خدمت میں بہت ادب احترام خدمت کرتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنے چاہت کے راستے ہمیں محفوظ فرمائے
صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من البیان لسحر او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم و مکرم قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور خاص طور پر ہمارے جلسے کے روح رواں ہمارے صدر محترم نیز باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزاز اور عزیز طلبا, ہمارے لیے بڑی خوشی ہے کہ ہم انجمن اصلاح اللسان کا سالانہ اختتامی جلسہ مسابقے کی صورت میں سن رہے تھے اور از اول تاخیر الحمدللہ ہم نے پروگرام کو سنا, مختلف موضوعات پیش کیے گئے, کہیں تو جہاد کی ترغیب دی گئی, جہاد کا عنوان سامنے آیا, کہیں آتنکوادی کا مقابلہ کس طرح کیا جائے, آتنکوادوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے اس پر متنبہ کیا گیا, اور کہیں تو حکمرانوں کو متنبہ کیا گیا, نیز مسلمان ہندوستان میں کس حالت میں ہے اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالی گئی, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئے. اب اتنے سارے موضوعات کے بعد کسی اور بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہمارے مولوی اسماعیل صاحب نے چونکہ مجھے کچھ باتیں کہنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے, الحمدللہ تمام ہی طلباء نے بہترین انداز میں, جوشیلے انداز میں, بے باک انداز میں اپنی تقریر پیش کی. میں تمام ہی طلباء کو دینی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرماوے, اور یقیناً جب کوئی طالب علم اسٹیج پر پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کامل اور قابل صلاحیت والا استاد کی محنت درکار ہوتی ہے. یقیناً ہم جانتے ہیں چونکہ اس شعبے سے میں تقریباً 15 سال سے منسلک ہوں, جب کوئی طالب علم خاص طور پہ صوبہ بنگال کا یا صوبہ نیپال, صوبہ آسام, صوبہ بہار, جب ان علاقوں کا کوئی طالب علم درجے اردو میں داخلہ لیتا ہے, واقعتاً اردو زبان کا علم بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. جب یہ اردو میں داخلہ ہوتا ہے تو اس کو تقریباً 6-7 مہینے تک انجمن میں صرف ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے استاد جو عقیدے زبانی کرواتے ہیں آپ اسی کو تقریر کے طور پر پیش کریں. رہتے رہتے وہی طالب علم جب سال پورا کرتا ہے, رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ بہترین اردو زبان میں تقریر کرتا ہو جاتا ہے. تو یہ کس کی محنت ہے؟ یقیناً ایک قابل استاد کی محنت ہے. جب طالب علم آتا ہے تو ابتدا میں نہ اس کو مذکر اور مؤنث کا علم ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم گئے تھے تو استاد بیٹھا تھا, یعنی احتراماً کہتا ہے, بے ادبی کے ساتھ نہیں, لیکن چونکہ وہ مذکر اور مؤنث سے واقف نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے محنت کرتے کرتے آج طالب علم اس قابل ہو جاتا ہے کہ اتنے مجمع کے سامنے اور خاص طور پہ علماء حضرات اور اساتذہ کرام کے سامنے وہ بے بات انداز میں تقریر کرتے ہوئے ہو جاتا ہے. یقیناً یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور مبارکبادی ہے اساتذہ کرام کو بھی اور طلباء کرام کو بھی. محترم حضرات, یہ جو اردو انجمن کا شعبہ ہے دور حاضر کے اعتبار سے اس کی بہت ضرورت ہے, اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے. جہاں تصنیف و تعلیم کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے, وہاں تقریر کے ذریعے بھی, خطبات کے ذریعے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے, بلکہ خود اگر آپ غور سے دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطابت اور تقریر کا وصف علی وجہ کمال عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کی کتاب اگر آپ پڑھو, حدیث کی کتابوں کو پڑھو, تو جگہ جگہ آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. صحابہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ پیش کیا. معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں مبلغ تھے, جہاں معلم تھے, جہاں واعظ تھے, وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطیب بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے خطابت کا ایک بہترین انداز عطا فرمایا تھا, جس کو صرف میں ایک مثال کہہ کر, چونکہ مجھے 5-7 منٹ کا وقت دیا ہے, ایک مثال پیش کر کے میں آپ کے سامنے بات ختم کرتا ہوں. آپ غزوہ حنین کا موقع دیکھ لیجیے. غزوہ حنین میں 1.5 سالہ مال غنیمت جمع ہوا. اس وقت فتح مکہ ابھی قریب قریب فتح مکہ ہوا تھا, اور فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آیا. اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو بہت سے قریش کے لوگ, اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اس لیے ان کی دلجوئی کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے خمس میں سے اچھا خاصا حصہ ان کو عطا کیا. دوسری طرف انصار موجود تھے, اور انصار کے دل میں یہ بات پیش آئی, چونکہ انصار کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ محبت تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزارے اور ہمارے ساتھ رہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو مالا مال کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان ان کی طرف تو نہیں ہو گیا ہے, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ سے تشریف نہیں لے جائیں گے. اس لیے گویا اس کو انہوں نے اس پر محمول کیا, اور یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اس قسم کا ہے. اس لیے انصار کے دلوں میں ناگواری گزری, اور اسی جنگ میں ایک وقت یہ بھی آیا کہ مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے, لشکر کے اندر افراتفری پھیل رہی تھی. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیمے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دعوت دی, مسلمانوں کو دعوت دی کہ مسلمانوں اور خاص طور پہ انصار کے لوگوں آگے بڑھو. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تو انصار ایسے دشمنوں کی طرف جھپتے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی طرف جھپکتی ہے, ایسے جھپتے اور دشمنوں کا جو ہے لہو لہان کر دیا اور ہرا دیا. یہاں تک کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تو یہ حالت بھی پیش آئی. گویا انصار کی غزوہ حنین میں اتنی ساری قربانی, یہاں تک کہ بعض جو نوجوان اور نو عمر صحابی تھے انصار کے, وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہماری تلوار ابھی دشمنوں کا خون کپتا رہی ہے. یعنی یہ حالت تھی, گویا ہم نے اتنی قربانی اس جنگ میں پیش کی اور داد و دہش ہو رہی ہے کفار قریش کو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ شکایت پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کو جمع کرو, ایک طرف انصار کو جمع کرو, اور یاد رکھو انصار کے ساتھ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ انصار کو جمع کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر یہ پوچھا کہ کیا کوئی انصار کے علاوہ کوئی اور ہے, تو کہا کوئی نہیں ہے, صرف ایک کھڑے ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ماں انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے, البتہ ان کے باپ انصار نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بانجا بھی اسی قبیلے کا ہوا کرتا ہے, چنانچہ ان کو رہنے دو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطابت اور جو تقریر ان کے سامنے جو پیش کی ہے, میں آپ کو بتلاتا ہوں, جن کو حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب مختارات میں جو ہے وہ شاہکار کے طور پر پیش کی ہے, جوامع الکلم کے طور پر اس کو پیش کیا ہے, جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ نے مولانا علی میاں صاحب کے بارے میں, اسی جگہ پر جہاں میں بیٹھا ہوں تقریباً 1990-91 کی بات ہے کہ سب سے پہلی زیارت اسی جگہ پر میں نے جو ہے مولانا کی ہے 1990 کی, وہی پہلی زیارت اور وہی آخری زیارت تھی اسی مسجد میں اسی جگہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. تو انہوں نے مختارات میں ایک جو ہے وہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحریر فرمایا ہے, جہاں بڑے بڑے بلاغات, بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے ادابا کا خطبہ پیش کیا ہے, وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو اللہ کے رسول نے انصار کے سامنے پیش کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کو کسی کو 100 بکری, کسی کو 200 بکری, کسی کو 300-300 بکری دی تھی, تو انصار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ سارے لوگ تو مال و متاع لے کر اپنے خیمے میں اور قیام گاہ میں پہنچے اور تم اللہ کے رسول کو لے کر پہنچو؟ تمہارے ساتھ اللہ کا رسول رہے اور ان کے ساتھ مال و دولت رہے، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ سارے صحابہ نے بے زبان ہو کر کہا، اللہ کے رسول آپ ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطابت بھی عطا فرمائی، چنانچہ انصار کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، نمناک ہو گئی اور ان کی داڑھی آنکھوں سے تر ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطابت کا انداز بھی عطا فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین پہنچایا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم شعبہ ہے، کیونکہ ہمارے صدر محترم کو بھی سننا ہے اور بھی جو ہمارے رفیق محترم ہے وہ بھی کچھ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتا اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اور طلبا کی محنت کو بھی اللہ بے انتہا قبول فرماوے۔ عید واضح
جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے فیض کو عمر تام فرمائے۔ اس کے بعد ہم آج کے مسابقے کے دوسرے حکم محکم حضرت مولانا فقیہ الدین صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الذي قال بلسانه أنا أفصح العالمين لسانا وأبلغهم بيانا، وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. عزیزان گرامی، حضرات اساتذہ کرام، صدر مجلس، اساتذہ کبار کی موجودگی میں، صدر محترم کی موجودگی میں چند شکستہ باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ باتیں حقیقتاً پیش کرنا یقیناً گستاخی اور بے ادبی ہوگی، لیکن من جانب ناظم مجھے مکلف بنایا گیا ہے کہ کچھ تأثرات پیش کی جائیں، ورنہ اصلاً کلیدی اور ناصحانہ کلمات سے حضرت والا ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے اور سالار کارواں کی حیثیت سے قافلے یوم کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ عزیزان گرامی، طلباء عزام نے مختلف موضوعات پر تقریر کی، جن موضوعات کا تعلق تاریخ کے مد و جزر، فکر و اصلاح، تحریک و انقلاب، امت مسلمہ کے نازک مرحلوں سے تھا، اور طالبین میں، طلباء عزام میں ایسے خطیب موجود تھے خطابت کے جو نشیب و فراز، پیچ و خم اور حد و خال ہونے چاہیے تو مکمل طور پر ان میں موجود تھے، علمی مواد لب و لہجہ سنجیدہ و متوازن، نشیب و فراز، کہیں کہیں جذباتی اوقاف و اوصال کی رعایت، مترادفات، یہ تمام تر چیزیں طالب علموں کی تقریروں میں الحمدللہ موجود تھی۔ اگر یہ بات طالب علموں کی تقریروں کے بارے میں کہی جائے کہ ان تقریروں میں سورج کی چمکتی پیشانی، چاند کا ہکتا چہرہ، ستاروں کی چمک، آب روان کا تسلسل، پھولوں کی رنگینیاں شیروں کی گرج اور برف موجود تھی تو یقیناً یہ بات اپنی جگہ پر مکمل طور پر ثابت آئے گی۔ عزیزان گرامی، تقریر کی عمر اتنی ہی طویل ہے جتنی عمر کی انسانوں کی طویل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں بندوں کو مخاطب فرما کر خطابت کا عنصر بندوں کے خمیر میں داخل فرما دیا۔ اس سرزمین پر سب سے پہلے آنے والے بحیثیت انسان اگر کوئی شخص اور کوئی ذات ہے تو وہ حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انہیں نبوت کا مقام عطا فرمایا وہیں پر خطابت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ اپنی اولاد و اطفال کو اپنے موعظت اپنے وعد و نصیحت کے ذریعے انہیں صراط مستقیم پر گامزن رکھا اور جس قوم میں جس خطے میں جس زبان میں جو بھی نبی آیا اسے جوہر خطابت سے نوازا گیا۔ یہاں تک کہ اس سرزمین پر بحیثیت خاتم الانبیاء اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو سید الخطباء کے لقب سے نوازا گیا۔ خود ہی آپ اپنی زبانی ارشاد فرماتے ہیں، ان افصح العالمین لسانا وابلغهم بیانا، میں دنیا میں سب سے زیادہ فصیح اللسان اور سب سے زیادہ بلیغ البیان ہوں۔ میرے دوستو، انجمن کی نافعیت اس کی افادیت پر حضرت صدر محترم ہی روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ انجمن کے ذریعے جو مشق و تمرین آپ کو کرائی جاتی ہے اس کی افادیت اور اس کی نافعیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انجمن ہی کے ذریعے شعور، فکر، ذوق و وجدان کو جلا بخشا جا سکتا ہے، یہیں سے تقریر و تحریر کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے، یہیں سے سیرت و تربیت کردار قاضی کا مواد فراہم کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ تحریر کے مقابلے میں تقریر کا دامن جتنا وسیع اور جتنا زیادہ کشادہ ہے اس کے مقابلے میں تحریر کا دامن ایک میدان میں آ کر تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تقریر یہ ایک ایسا فن ہے کہ ہر قطع و ناقص اس کے ذریعے مستفید اور محسوس ہو سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ غیر عالم ہو، چاہے وہ پر ہو اور چاہے وہ ان پر ہو، پر خلاف تحریر کے کہ اس کا دائرہ آ کر تنگ ہو جاتا ہے اور اتنا ہی تنگ کہ وہ صرف اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ ہی خاص ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے زبانوں میں جوش، ہم اپنے زبانوں میں تسلسل، ہم اپنے زبانوں میں برزخی پیدا کرے، اس لیے کہ خطابت کا پنجر کتنی سادگی اور کیسی پرکاری سے دلوں میں اتر جاتا ہے اور ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ دے ذہن و دماغوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اس کا اندازہ کہ اس سارا مدت میں نبی کریم علیہ السلام نے جو عرب میں انقلاب برپا کر دیا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم کیسی پستی میں تھی، اس قوم کو کیسی رفعت اور کیسی بلندی حاصل ہو گئی کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیزان گرامی، یہ مشق و تمرین مسلسل چلتی رہے گی، یہ جد و جہد آپ کا تسلسل کے ساتھ باقی رہے گا تو انشاءاللہ یہ مسلسل کوشش یہ آپ کے تابناک مستقبل کی ضمانت ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک مختصر کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور پھر میں اپنی جگہ لوں گا۔ ابراہیم لنکن کے بارے میں حضرت مولانا کاظم ندوی صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ابراہیم لنکن یہ ساحل سمندر پر جا کر مشق اور تمرین کیا کرتا تھا اور سمندر کے موجوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کرتا تھا، یا تو سمندر کی موجیں میری آواز پر غالب آ جائیں گی یا یہ کہ میری آواز سمندر کے موجوں پر غالب آئے گی۔ میں دوستو، واقعہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انتھک کوشش وہ لگن اور اس دھن نے اسے امریکہ میں نہیں بلکہ دنیا میں بحیثیت مقرر ایک عجیب اور ایک عظیم شان مقام عطا کیا, اور اسی انتھک کوشش نے اسے امریکہ کا صدر اور وائٹ ہاؤس کے مقام تک پہنچا دیا. میرے دوستو, تاثیر بیان کے لیے ایک نسخہ ضروری یہ ہے کہ جب بھی ہمیں خطابت کا موقع ملے, جب بھی ہمیں تقریر کا موقع ملے تو تضرع الی اللہ ضروری ہے. شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر حق بات حق نیت اور حق طریقے سے کہی جائے تو وہ بات ضرور ضرور متاثر ہوگی, اور اگر بات متاثر نہ ہو تو ضرور ضرور ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات جھوڑ اس میں ضرور ہوگی. میرے دوستو, اگر تقریر یہ صرف صرف بندیوں پر ہی مشتمل ہو, جذبے کی حرارت اس میں موجود نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تقریر برد ریز تو ہو سکتی ہے لیکن بار آور نہیں ہو سکتی ہے. جس کو جگر مرحوم نے کہا ہے, واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا, تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں, چہرے پہ یقین کا نور نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیرا. ہم حضرت مولانا فقیہ الدین صاحب کے ممنون ہیں کہ اپنے دین کی مرکوزات سے ہماری بہتری فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. محترم حضرات, یقیناً انتظار کی گھڑیاں بڑی طویل ہوتی ہیں, لمحات انتظار بڑے گرا ہوتے ہیں, اور مشہور مقولہ ہے کہ انتظار و شک من الموت, مگر الحمدللہ اب ہمارا انتظار اس کیا اور طے وقت سے ہم آغوش ہوتے جا رہا ہے, اور ہم جن مبارک ساعات و لمحات کے انتظار انتہائی بے صبری سے مشتاق تھے وہ اب تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ موجود ہیں. چنانچہ یہ ہیں نتائج آج کے مسابقے خطابیہ کے. چنانچہ پڑھے اول میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں عارف کلکتلی, دوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں توفیر چمپارن, سوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں ابو بکر ترکیسری, پرے دوم میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں زبیر ستاروی, دوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں زاہد کرنوی, اور سوم نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں ناظم ارریاوی. محترم حضرات, اب ہم ہمارے مہمان مکرم صدر اجلاس حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بلا کسی تاخیر و تمہید کے دعوت دیتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنے منفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے.
اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. صدق الله مولانا العظيم. قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام, اور معزز طلبا اور میرے دینی بھائی اور دوستو بزرگوں, سب سے پہلے تو میں آپ کی انجمن اصلاح اللسان کے ذمہ داران اور اس میں حصہ لینے والے طلباء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں اور رسائی کو مشکور فرمائے. اس میں شبہ نہیں کہ بچوں پر کی جانے والی یہ محنت آئندہ دنوں کے اندر رنگ ضرور لاتی ہے. کوئی خطیب اپنے ماں کے پیٹ سے خطابت سیکھ کر نہیں آیا کرتا. جنہوں نے خطابت کے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہیں وہ سب اپنی ابتدائی زمانے کے اندر اسی قسم کی محنتوں کے مرحلوں سے ضرور گزرے ہیں. ہم لوگوں کو اپنی جہد متواصل اور پہم محنتوں کے ذریعے سے اپنے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے, حوصلوں اور جذبوں کے ساتھ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں آگے بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے امت مسلمہ کے اندر بہت بڑی خدمت لیں گے. اور یہ انسان کی سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی کی گھڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور شریعت کی اشاعت و نشر کے اندر لگ جائے. جس آدمی کی گھڑیاں اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگتی ہیں وہ اللہ کا مقبول و محبوب بندہ ہے. زندگی کون نہیں گزارتا, ہر ایک آدمی کے لمحات کسی نہ کسی جو ہے مرحلے میں اور مشغلے کے اندر ضرور گزرتے ہیں. بہت سعادت کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کے اوپر اپنا فضل فرما کر اپنے احسان کو ڈال کر ہماری باقی خدمات کی زندگیوں کے اندر اپنے دین کا کام ہم سے لے لے. معزز بچوں, بات در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ زمانے طالب علمی میں ہم پر جو محنت کرتے ہیں اور بسا اوقات انہیں کچھ سختیوں کی بھی نوبت آتی ہے, طالب علم ان سختیوں کو حشاش بشاش اور اپنے دل کی خوشیوں کے ساتھ قبول کرے. طالب علم پر کے دل کے اوپر پڑی ہوئی یہ سختیاں بعد میں جا کر رنگ لایا کرتی ہیں. ہماری نادانی کی وجہ سے بعض مرتبہ ہم زمانے طالب علمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چھٹی کے وقت کو مجبور کر دیا گیا, یا فلاں وقت میں ہم دوسرے بہت سے کام کر سکتے تھے اس میں ہم کو تقریر کے اندر لگا دیا. یہ ایسی ہی نادانی ہے جیسے بچہ جب ابتدا میں مدرسہ نہیں جاتا تو اس کے ماں باپ سختی کے ساتھ اس کو مدرسہ پہنچاتے ہیں, اور بچہ اس کو اپنے بچپنے اور اپنے لہو و لعب کے زمانے پر ماں باپ کا ایک حملہ سمجھتا ہے. لیکن یہی بچہ کل کو نادانی کے مراحل پار کر کے شعور کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا رحیم منت ہوتا ہے, مشکور ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. بس ہماری نادانی پر ہم لوگوں کو کچھ دنوں صبر کرنا چاہیے, یہ بھی ایک مرحلہ صبر ہے. انسان کو سمجھ میں آئے نہ آئے, طالب علم کے شعور میں یہ چیز پڑے نہ پڑے, اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی اس کو قدم رکھتے جانا چاہیے. ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ آپ کو اپنی پچھلی نادانیوں کے اوپر افسوس ہوگا اور اپنے اساتذہ کو کے لیے آپ کے دنوں سے دعائیں نکلے گی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خطابت, تقریر اور وعظ کی افادیت و اہمیت پوری دنیا کے اوپر محیط ہے. بلا کسی امتیاز مذہب و ملت اور دھرم و کمیونٹی ہر آدمی اس کی قوت کو تسلیم کرتا ہے. آج کی دنیا کے اندر خیر کے پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی یہی خطابت ہے, اور شروع اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے عروج پر ہیں ان میں بھی بہت بڑا حصہ اس کی خطابت کا ہے. پچھلے دنوں مصر کے اندر, بہت دنوں کی بات نہیں ہے, ابھی گزشتہ سالوں میں مرسی کے برسر اقتدار آنے کے موقع سے جو ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا گیا, تاریخ شاہد ہے اور لوگوں نے اس کو بڑے ریمارک کے ساتھ لکھا کہ اس میں خطابت کا بہت بڑا حصہ تھا. یعنی آنند فانند انقلاب کو لوگوں کے درمیان برپا کرنا ہو تو خطابت سے مؤثر ترین اور جلد سے جلد اثر اپنا دکھلانے والا کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا. خطابت اور تقریر اور وعظ یہ دینی منصب بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نشر و اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے.
جن حضرات نے لوگوں کے دلوں کے اندر اتر کر دین کا پیغام پہنچایا ہے انہوں نے خطابت سے بہت کام لیا ہے اور اسی ذریعے سے لوگوں کے دلوں تک اترا بھی جا سکتا ہے۔ خطابت کی تاثیر سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ بات اور تقریر ہمارے اکابرین اور اخلاق کا سیوا رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جہاں حضرات اہل علم کو اور بہت ساری چیزیں علوم کے قبیل کی ملی، وہی خطابت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس امت میں پیدا ہونے والے بعض خطبا نے اپنے ایک ہی خطبے سے لوگوں کے دلوں کی کایائیں پلٹ دی، اور پچھلی زندگیوں کے اندر لوگ جس گناہ کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور معصیتوں کے اندر ان کی زندگیاں گزرتی تھی، ایک لمحے کی تقریر نے اور چند لمحات کی تقریر نے لوگوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ آج بھی تقریر میں اتنی قوت ہے کہ اگر آپ حضرات اس میں صحیح محنت کر کے اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر کے اگر آگے بڑھتے ہیں پوری دنیا آپ کا لوہا مان سکتی ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جو زہر اگلا جا رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کو مسلمانوں کے تعلق سے اچھے خاصے درجے میں خائی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان کی بے تکی خطابت کا بھی ہے۔ آپ آئے دن دیکھیں گے اخبار کی سرخیاں کسی ایسی بے تکی بات سے ضرور جو ہے روشن آپ کو نظر آئے گی کہ جس میں مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلا گیا ہو۔ اس سے بطور خاص ان لوگوں کے ذہن کے اندر مسلمانوں کی یہ غلط نقشہ کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ خالص ذہن ہیں، معتدل مزاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اس راہ میں خدمت کی توفیق مرحمت فرماوے، اس لیے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اگر اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے تو آپ کو اپنے اندر کتابت کی بھرپور صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ ہم صرف زبان سے حسرت و افسوس کرتے رہیں گے تو ان کی خطابت کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ صرف افسوس اور حسرت تو عجز ہے، اور اس عجز کے مقابلے کے اندر دشمن کے پاس بہت بڑی قوت و خطابت موجود ہے۔ ضرورت ہے ہم لوگ اس باریکی کو اور اس نزاکت کو سمجھیں اور اپنے اندر احساس و ذمہ داری پیدا کریں۔ مسلمانوں کے درمیان میں جو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اور معروفات منکر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں سے نامانوس ہوتے جا رہے ہیں، آج دنیا کا طبقہ جو مسلمان کہا جاتا ہے اللہ سے دور اور شیطان سے قریب ہوا جا رہا ہے۔ دنیا کی محبتیں ان کے دلوں کے اندر اپنا ایک مقام بتا رہی ہے، اور اتنا بڑا مقام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل کے جو گوشے خالی ہوا کرتے تھے آج دنیا کی محبت سے پر ہو رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس کا بھی ہے کہ خطابت کے تعلق سے امت کو جو پیغام پہنچنا چاہیے وہ پیغام نہیں پہنچ رہا ہے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے، نوجوان مردوں اور عورتوں کا، جنہیں ہفتوں گزر جانے کے بعد بھی ایک مرتبہ اللہ رسول کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ اگر مہذب الفاظ میں کہیں یا تھوڑی سی ان کی حقیقت کی عکاسی کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری چیزوں کے لیے نوجوان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس وقت ہے، دین کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس پودے کو مسلسل پانی پلایا جاتا ہے وہ پودا تر و تازہ رہتا ہے، اور جس پودے پر پانی سے آبیاری نہیں کی جاتی تو وہ پودا سوکھ جاتا کرتا ہے۔ آج اگر ہم لوگ اس پر ماتم کنا ہیں کہ مسلمانوں کے اندر منکرات سے بچنے کا جذبہ نہیں رہا، معروفات کے کرنے کے حوصلے نہیں رہے، تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی تھی کہ قوم کو جو حقیقت پہنچنی چاہیے، قوم کو جس چیز کی تشنگی تھی وہ چیز جو ہے قوم کو نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت وعظ ماشاءاللہ بہت ہو رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے پچھلے 10 سالوں قبل وعظ کا اتنا سلسلہ نہیں تھا جتنا آج ہمارے درمیان میں ہے۔ پھر مسلمانوں میں دینی شعور کے تعلق سے کمزوری کیوں آ رہی ہے؟ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کے اندر ہم کو ملتا ہے جو حضرت نے اوجد المسالک کے اندر فرمائی ہے۔ حضرت نے دو ہی جملوں کے اندر بہت بڑا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا آج وعظ بہت ہیں اور ان وعظوں پر عمل لوگوں کا بہت کم ہے، اور حضرت نے آگے یہ بھی لکھا ہمارے ہندوستان کا اس وقت کا جو نقشہ ہے وہ حضرت نے فرماتے ہیں کہ رات عشاء کے بعد سے وعظ شروع ہوتے ہیں اور صبح فجر کی اذان تک وعظ چلتے ہیں، لیکن اس کا اثر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وعظ سننے والے لوگ کم از کم فجر کی نماز کے اندر شریک ہوں. تراہم بسکارا او ناہم بسکارا, حضرت نے یہ آیت اس جگہ لکھی ہے. لوگ وعظ و نصیحت کی لچھے دار تقریروں کی چاشنی میں تو اتنے مدہوش و مست رہتے ہیں کہ واہ واہ سے پوری راتیں جو ہے گج کے جاتے ہیں, لیکن اتنا بھی اسپرٹ اور جذبہ ان میں پیدا نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز کے اندر یہ لوگ حاضری دیتے. بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کی چیز انہیں پہنچائی جائے. وعظ و نصیحت کے جو تقاضے ہیں, جو آداب ہیں, ان کو ان سے جو ہوائز لیس ہو, اور جو خدشات و خطرات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ابھی اس وقت مولانا نے بڑی اچھی بات ذکر کی, اسی کو اپنا تقریر کا محور بنا کر میں آگے آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے غالباً وہی بات کسی جگہ نقل فرمائی ہے, اور حضرت نے ایک جملہ فرمایا ہے. اس جملے کے اندر انشاءاللہ ہم کو خطابت کے, تقریر کے, وعظ و نصیحت کے, بلکہ نجی مجلس کے اندر کہی گئی باتوں کے بھی آداب اور خطرات سب جمع شدہ نظر آئیں گے. حضرت نے فرمایا, جب صحیح بات صحیح نیت سے صحیح موقع کے اوپر صحیح اسلوب کے ساتھ کہی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس میں تاثیر پیدا نہ ہو. حضرت نے فرمایا, جب صحیح بات صحیح نیت سے صحیح موقع پر صحیح اسلوب کے ساتھ کہی جائے تو وہ اپنی تاثیر ضرور رکھتی ہے, کوئی وجہ نہیں کہ وہ چیز اپنی تاثیر نہ رکھے. بس اسی کو محور بنا کر دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کروں گا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بات اگر انسان کی صحیح ہوتی ہے تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر صحیح پڑتا ہے. طالب علم کو اگر تقریر اور وعظ کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تو اس کو اپنے اندر صحیح باتوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کرنا ہوگا, مجموعہ اور سوچ تیار کرنا ہوگا, جس کو وہ لوگوں کے سامنے صحیح طریقے پر پیش کر سکے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ لوگوں کے سامنے صحیح معلومات دیں. آج ایک تھوڑی سی بدذوقی یہ بھی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے عجائب و غرائب سنانے کو ایک معیار سمجھا جاتا ہے, کمال سمجھا جاتا ہے, حالانکہ عجائب و غرائب سنانے کے بجائے لوگوں کی ضرورتوں کی باتیں انہیں پہنچنی چاہیے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وائزوں کو چاہیے کہ عوام کی ضرورتیں انہیں کیا کریں, ان کے ذوق کی باتیں نہ کیا کریں. آج تھوڑا سا منہج ہٹ بھی اسی لیے گیا ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھنے کے بجائے لوگوں کے ذوق کو زیادہ پیش نظر رکھنے لگے ہیں. بس اس کی مثال اسی ڈاکٹر کی ہے, جو ڈاکٹر اپنے مریض کی طبیعت کا لحاظ کر کے اس کو میٹھی میٹھی دوائیں دیتا ہے, لیکن ضرورت کی چیز دوائی جو ہے اسے میسر نہیں کی جاتی تو یہ مریض کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں بھی اس طرح کی نوبتیں آئی ہیں. ہمارے اسلاف نے اس کا پرزور الفاظ میں اور بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے رد کیا ہے. ان دنوں قصاص اور قصہ گو لوگوں کا بڑا غلغلہ تھا. لوگ اپنی مجلسیں قصہ گوئی سے گرمایا کرتے تھے. ابن الحاج نے اپنی المدخل کے اندر ایک نہیں جا بجا ان قصاص کے اوپر بزرگوں کے حوالے سے رد کیا ہے. قصہ گو لوگوں کا سیوا صرف یہ رہتا تھا کہ رات کو مجلس لگاتے یا دن کے کسی موقع سے مجلس لگاتے اور بہت بڑی مقدار کے اندر لوگوں کو جمع کر لیا کرتے تھے, اور رات بھر مجلس چلتی, قصہ گوئی اور کہانیاں سنائی جاتی, اور لوگ سن کر مجلس کے ختم کے اوپر واہ واہ کہہ کر اٹھ جاتے. عمل کے نام سے ان میں ایک شمع بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. ہمارے اسلاف نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوسرے جو رفقا تھے انہوں نے زبردست اس کے اوپر تردید فرمائی, اور ان کے مقولے ابن الحاج نے اپنی المدخل کے اندر نقل فرمائے ہیں. ہم لوگوں کو اس سے بہت بڑا سبق لینے کی ضرورت ہے. اس وقت مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب بات سننے کا جذبہ اتنا زیادہ جو ہے تیز تر ہو گیا ہے کہ اب اس کی وجہ سے غیر لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے اس ذوق کو پورا کیا جا سکے, ان کی اس تشنگی کو دور کیا جا سکے. آپ نے اخبار کے اندر دیکھا ہوگا, پہلے تو فلم کون سی ریلیز ہوئی ہے اس کی ایڈ آیا کرتی تھی, اور اب کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بھی ایڈ آتی ہیں کہ آپ کو اگر خوش ہونا ہے ہم نے پلا کومیڈی کی مجلس قائم کی ہے, آئیے اور اس جگہ جو ہے کومیڈی کی مجلس کے اندر شریک ہوئیے, اپنے غم کو بالائے طاق رکھ کر خوش ہو جائیے اور اپنے سارے غموں کو یہیں چھوڑ کر جائیے. نہ جانے کن کن الفاظ کے اندر جو ہے اخباروں کے اندر ایڈ دی جاتی ہے, یہ مسلمانوں کے دلوں کے تار سے ایک اچھا خاصا کھلواڑ ہے. ہمارے دشمنان جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی دل کی فضا ایک اچھی خاصی ذوق کی بن گئی ہے, اپنی مذاق کی چیزیں لینے کا مسلمانوں میں مزاج بن گیا ہے, تو اسی کا سہارا لے کر وہ اپنے کفر کے وائرس ہمارے دلوں کے اندر ان مجلسوں کے اندر چھوڑتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ خود بھی جیسے مریض محسوس کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کی جانب سے میرے ذوق کی چیز نہ ملے تو نہ ملے, لیکن میری ضرورت کی دوائی مجھ کو ضرور ملنی چاہیے. مسلمانوں کے اندر اس قسم کا مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ مزاج آپ وائزین پیدا کر سکتے ہیں, ان کو ضرورت کی چیزیں دیجئے. انشاءاللہ مسلمان ایک مدت بعد اس کا عادی ہو جائے گا کہ مثلے مرض کے اپنے طبعی مرض کی طرح جو ہے وہ دینیات کے باب کے اندر بھی اپنی ضرورتوں کی چیز کا متلاشی نظر آئے گا. بہت پہلی چیز یہی ہے کہ ہم لوگ صحیح معلومات پیش کریں, اور اسی عجیب و غریب بات پیش کرنے کے جذبے بعض مرتبہ لوگوں کو موضوع احادیث کہنے کے اوپر بھی ابھارتے ہیں. چنانچہ مجلس کو گرمانے کے لیے کبھی وہ چیزیں, وہ احادیث, وہ باتیں جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہم کو معلوم ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے اور صحیح بات نہیں ہے یا صرف سنی سنائی چیز ہے, اس کو بھی ایک مرتبہ نئی بات پیش کرنے کے جذبے سے لوگوں کے درمیان میں لا دیا جاتا ہے. ایک وائز اگر اس چیز کے اندر مبتلا ہو گیا تو وہ اپنے وائز کے صحیح تقاضوں کو ہرگز پورا نہیں کر سکتا. اسے تو ضرورت کی چیزیں اور حتمی اور قطعی وہ صحیح باتیں کہ جو ہم تک قطعیت کے ساتھ پہنچی ہے اور جن کے پائے ثبوت تک پہنچنے پر ہم کو یقین ہے, ان چیزوں کو لوگوں کے گوش گزار کیا جانا چاہیے. دوسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا صحیح نیت کے ساتھ بات کہی جانی چاہیے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قائل کے جذبے کا بڑا اثر سامعین کے اوپر پڑتا ہے. آخر بزرگوں کی مجلس کے اندر بہت مختصر سی اور سیدھی سادھی باتیں ہونے کے باوجود کیوں اتنا رنگ رہتا ہے؟ بزرگوں کو ہمارے ہندوستان میں جو حضرات علماء دیوبند کہے جاتے ہیں, اور ہمارے پچھلے چند سالوں کے اندر گزرے ہوئے اسلاف و اکابرین کی مجالس کی یہ خصوصیت کہی گئی ہے کہ مجلس کے اندر بیٹھنے والا ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے تعلق سے خاص خطاب ہو رہا ہے. آپ سنیے ذرا, ہمارے حضرات اکابرین اور اسلاف جب بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے سامنے کسی خاص موضوع کو رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ خاص میرے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے. آخر ایسی تو کیا چیز ہے؟ وہی درد دل ہے, سوز درو ہے جو ہر آدمی کے اوپر یکساں درجہ اثر انداز ہوتا ہے. ہر ایک آدمی اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا. آپ کی احادیث ہمارے آج کے گھنٹوں کے خطابت کی طرح طویل اور جو ہے لمبی لمبی نہیں ہوا کرتی تھی, مختصر سی احادیث دعا کرتی تھی, لیکن آپ کے ارشادات میں آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہی تاثیر موجود ہے. اس لیے کہ جو بات دل سے کہی جاتی ہے وہ ضرور اپنا اثر رکھتی ہے اور اس میں بہت قوی درجے کی تاثیر ہوتی ہے. زمانوں کا مرور جو ہے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. ابن الجوزی, ابو الفرج ابن الجوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے, صاحب دل بھی تھے. ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ جس وقت واعظ کہتے تھے اس وقت بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ان کے واعظ میں شریک ہوتے تھے اور بہت لے کر اٹھتے تھے. البتہ ان کے واعظ کی اتنی تاثیر تھی کہ روزانہ ایک نہ ایک جنازہ جو ہے ان کے واعظ سے ضرور نکلا کرتا تھا. ذمہ دار قسم کے لوگوں نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی شریک نہیں کرتے تھے مجلس میں, اس خوف سے کہ اس پر اثر کر جائے ہماری بات اور یہ اس دنیا سے سیدھا ہو جائے. بہرحال اللہ والوں کو یہ جو ہے زبان کی یہ تاثیر من جانب اللہ ملی ہوئی رہتی ہے کہ وہ اپنے دلوں کی باتوں کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں. مقولہ مشہور ہے, از دل خیزت بل دل ریزت, جو بات دل سے اٹھتی ہے وہ دل کے اندر جا کر گرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی وراثت کے ساتھ ساتھ یہ وراثت خطابت کی بھی حضرات اہل علم کو, اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نیک نیتیں اور نیک جذبات دیے ہیں ان میں منتقل ہوئی ہیں.
اس لیے ہم لوگوں کو درد و کرب رکھنا چاہیے. ہمارے دلوں کے اندر جس قدر درد و کرب ہوگا, آپ سامنے والے کی ضرورت کو محسوس کر کے جس درد و کرب سے اس کو بات سنائیں گے, سامنے والا اتنا ہی اس سے متاثر ہوگا. جیسے ایک ڈاکٹر اگر اپنے مریض کے تئیں جذبات ہمدردی کے رکھتا ہے اور رحم و کرم کے رکھتا ہے, مہربانی کے رکھتا ہے, اور اس کے مدد سے دور کرنے کا اس کے دل کے اس سلسلے میں اس کے دل میں ایک کثرت موجود ہے, تو انشاءاللہ یہ مریض دوسرے ڈاکٹر کے مقابلے میں اس ڈاکٹر سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گا. آج کل تو نفسیاتی طور پر ڈاکٹروں کو ایسا مزاج بنانا سکھلایا جاتا ہے کہ آپ کا مریض آپ کی دواؤں سے زیادہ آپ کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو, اور بات در حقیقت یہ ہے کہ خوش اخلاقی سے جو ڈاکٹر پیش آتا ہے اس ڈاکٹر سے شفا یابی کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان کا نفس اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ مرض کے مقابل کی حالت فرحت و سرور کی انسان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوا کرتی ہے. اس لیے ہمارے جذبات کو بھی ہم کو جو ہے بہت نیک بنانا چاہیے, نیتیں ہماری نیک چاہیے, اور اس جذبے کے ساتھ ہم کو لوگوں کے درمیان میں واضح کہنا چاہیے کہ سامنے والے آدمی کے دل کی ضرورتیں پوری ہو. ہمارے بعض بزرگان دین کے حوالے سے یہاں تک کہا گیا, جیسے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور خلیفہ کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بعض جو ہے نہیں فرمایا کرتے تھے, صرف کتاب میں دیکھ کر منبر کے اوپر بیٹھ کے مختصر کی تعلیم کر دیا کرتے تھے وہ بس, لیکن مجمع اتنا زیادہ متاثر ہوتا تھا کہ نہ پوچھئے بات. ایک دن حضرت کو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ واعظ نہیں کہتے, لچھے دار تقریر نہیں ہوتی, آپ کے فصاحت و بلاغت والے کلمات نہیں رہتے, بس مختصر سی سیدھی سی تعلیم ہوتی ہے, لیکن اس کا اتنا اثر کیوں پاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر یہ نیت رہتی ہے کہ اللہ میں جو جو باتیں اس منبر کے اوپر سے سناؤں ان میں کا ہر آدمی عمل کرنے والا ہو جائے. اس جذبے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ میں بات سناتا ہوں اور اول سے لے کر آخر تک اپنی اس نیت کی نگرانی رکھتا ہوں. آپ دیکھیے صرف کتاب سنانے کے نتیجے میں اتنی زیادہ تاثیر جو بڑے بڑے شعلہ بیان خطیبوں کے خطابت کے اندر نہیں ملا کرتی, آخر کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ دل کی نیت کی سوئی اگر درست ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہر موقع سے یہ چیز اثر کرتی ہے. بلکہ اللہ کے بعد نیک بندوں کے حوالے سے تو آپ نے بھی سنا ہوگا, مجلس میں آ کر انہوں نے کچھ بیان نہیں فرمایا, خاموشی کے ساتھ, نیک دلی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ صرف بیٹھے, لیکن مجمع کے اوپر اس کا اثر ہوا, پورا مجمع جو ہے اسلام لے آیا. حضرت شاہ رفیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی بعض مجالس ایسی ہوا کرتی تھی, حضرت کرسی پر تشریف لاتے اور خاموشی کے ساتھ منٹوں بیٹھے رہتے, اور بسا اوقات آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ گزر جاتا, ایک جملہ نہیں بولتے. سامعین ان کی تقریر سے جتنا فائدہ پاتے تھے اتنا ہی فائدہ ان کی خاموشی سے پاتے تھے. آخر یہ کیا چیز تھی؟ دل کی نیت بہت بڑی چیز ہے, وہ اگر آپ کی باتوں میں گھل مل جاتی ہے تاثیر ڈبل ہو جایا کرتی ہے, لیکن دل کی نیت صحیح نہیں ہے, جذبات اگر درست نہیں ہے تو آپ باتیں کتنی لچھے دار کر لیجئے وہ چیز بس مجلس کی حد تک جو ہے گرما گرمی پیدا کرنے والی, لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی تو ہوا کرتی ہے, ختم مجلس پر اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا. اس لیے طالب علم کو اپنی تقریر میں, اپنے واعظ میں, اپنے خطابت کے اندر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دل کی نیت کو درست کرنا سیکھے. یہ پریکٹس گاہ ہے, تمرین گاہ ہے, یہاں اگر آپ ہر تقریر کے موقع سے اپنے دل کی نیت کو ٹٹول لیا کریں گے انشاءاللہ کل کو جب میدان میں آپ آئیں گے آپ کا یہ جذبہ اس موقع سے آپ کو کام آئے گا. نیک نیتی کرنے کے تعلق سے آپ نے جو پریکٹس کی ہے وہ انشاءاللہ اس جگہ آپ کو کام دے گی. تیسری جو چیز ہے جو حضرت نے فرمائی کہ صحیح موقع پر بات کہی جانی چاہیے, یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ بے موقع اگر صحیح بات بھی کہی جاتی ہے تو بسا اوقات وہ ریئیکشن لاتی ہے, غلط جو ہے اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اس لیے صحیح موقع چنانچہ یہ بھی وائس کا ایک بہت بڑا وصف ہے, جس وائس کے اندر یہ صفت اور خوبی ہوا کرتی ہے وہ وائس بڑے اچھے انداز میں لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر پہنچا سکتا ہے. تقاضۂ حال کی رعایت ہی کو فصاحت و بلاغت کہا گیا ہے. آپ مقتضی حال کی رعایت کر کے سامنے والے کو جتنا درجہ
جس چیز کی ضرورت ہے اتنا درجہ وہ چیز دیں اور موقع اور محل دیکھ کر دیں, انشاءاللہ آپ کی تقریر ضرور نہ ضرور اثر کرے گی. اور اگر بے موقع بات کہی گئی ہے تو اس کا غلط اثر بھی پڑ سکتا ہے. اس کو مثال کے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں, یہ یونانی اطباء جو رہتے ہیں وہ مفردات کو جمع کر کے کوئی خمیرہ یا کوئی معجون تیار کرتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کی بڑی رعایت کرنی ہوتی ہے. اطباء یونانی کے اندر سب سے بڑا طبیب وہ سمجھا جاتا ہے جو اعتدال سے سب سے زیادہ قریب ہو. ان حضرات کی طب کا سارا مدار حرارت و برودت کے بیلنس پر ہے. یہ ان دونوں کے درمیان میں اعتدال قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس معجون میں اگر بجائے برودت کے حرارت کا حصہ زیادہ آ گیا تو مریض اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان پا سکتا ہے. اسی طرح برعکس بھی دیکھ لیجئے, بڑی باریک بینی کے ساتھ اس میں جو ہے مفردات کو جمع کیا جاتا ہے. وائز اس سے بھی زیادہ نازک موڑ اور مرحلے کے اوپر رہتا ہے. اگر مجنے کے مطابق ان کو رجا و خوف کی بیلنس والی بات نہیں سنائی گی تو بسا اوقات غلط اثر بھی ہو سکتا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ احیاء العلوم کے کتاب الخوف کا مطالعہ مبتدی طالب کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں کتاب الرجا بھی ہے, کتاب الخوف بھی ہے. کتاب الخوف میں اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت کی ایسی ایسی احادیث اور آثار جمع کیے ہیں کہ آدمی کا دل دہل جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ مبتدی طالب کو, مسترشد کو احیاء العلوم کی کتاب الخوف کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے, حالانکہ یہ سب احادیث ہیں, آیات کریمہ ہیں, حضرات صحابہ اور ہمارے اسلاف و اکابرین کے آثار ہیں. لیکن اس سے روکا اس لیے جا رہا ہے کہ ابھی آپ میں وہ موقع اور وہ محل پیدا نہیں ہوا ہے جو متحمل ہو سکے اس قدر آیات خوف اور احادیث خوف کا. باقی اگر کوئی طالب علم یا کوئی طالب مبتدی اس کو پڑھ لے تو بتا اوقات وہ کفر کی حد تک, مایوسی کی حد تک جا سکتا ہے. اس لیے جب تک انسان موقع نہ دیکھے اس وقت تک اس کو وہ چیز نہ دی جائے. بلکہ اسی احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی تحریر فرمائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے بیچ خطاب فرمایا اور آپ نے خوف کی ایسی ایسی احادیث ذکر فرمائی کہ سب کے دل دہل گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی متنبہ کیا کہ تم نے میرے بندوں کو خوف زدہ کر دیا. اتنی زیادہ خوف کی احادیث آپ نے سنائی ایک مجلس کے اندر, چنانچہ آپ انہیں رجا کی باتیں سنائی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مجلس منعقد کر کے لوگوں کو امید دلانے والی اور رجا کی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گوش گزار فرمائی. پتا چلا کہ دونوں کے درمیان میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. موقع موقع کی بات ہوا کرتی ہے, کبھی خوف کی باتوں کا غلبہ اور رجا کی باتوں کی مغلوبیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, اور کبھی برعکس چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ وائس کی بہت بڑی جو ہے صفت کہلائے گی, اس کا کمان کہلائے گا کہ وہ حسب موقع دونوں کے درمیان میں امتزاج کر کے لوگوں کے سامنے ایسا مواد پیش کرے کہ سارے لوگوں کو اپنی ضرورتوں کی چیز مل جایا کرے. دیکھیے نماز کے اندر قراءت کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. قراءت جس قدر طویل ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اتنی طویل ہوگی, لیکن اگر بے موقع یہ چیز کی جاتی ہے تو لوگوں پر غلط اثر ہو سکتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا, افتان انت یا معاذ. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت طویل قراءت کر دی اور آپ کے سامنے جب یہ حقیقت آئی تو آپ نے فرمایا, اے معاذ, کیا ارادہ ہے لوگوں کو فتنے میں ڈال دینا ہے؟ حالانکہ قراءت قرآن اور تلاوت قرآن کے ذریعے فتنہ ہونے کا کوئی مسلمان عقیدہ نہیں رکھ سکتا, اس کے دل کے اندر سے ایک ذرہ بھر جو ہے اس کا گزر نہیں ہو سکتا. لیکن بے موقع اگر یہ چیز کی جاتی ہے تو وہ اپنا غلط اثر رکھ سکتی ہے. اس لیے یہ بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور موقع اور محل کی رعایت کرنی چاہیے. آج کل جو خطبہ مدارس سے فارغ ہو کر میدان عمل میں آتے ہیں ان سے ایک کوتاہی یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے کا مختصر کا جو خطاب ہوتا ہے, خاص کر کے شہروں کے اندر جہاں لوگ منٹوں کی چھٹی لے کر
نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان حضرات کو بسا اوقات بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وائس کے چار منٹ اپنی تقریر کو بڑھا دینے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے اپنے شیٹھوں کے پاس جواب دہی مشکل ہو جاتی ہے. اگر یہ مختصر وقت ہے آپ کو موقع محل کی رعایت کر کے اسی مختصر سے وقت کے اندر اپنے ضروری مضامین لوگوں کے گوش گزار کر دینے چاہیے. وہاں دو منٹ چار منٹ کا بڑھ جانا بہت سو کے لیے پریشانیاں اور دقت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور بسا اوقات مجلس وعظ منعقد ہوتی ہے اور لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اس موقع پر آپ پانچ منٹ یا دس منٹ کا خطاب کر دیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی تشنگی باقی رہ جاتی ہے. لوگ مدتوں سے یا تو منتظر تھے اور لمبا سفر کر کے آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہوئے تھے, جس مختصر کی بات اس موقع کے اوپر خلاف مختصر حال ہوگی. اس لیے ہر موقع کا لحاظ ہم لوگوں کو ضرور رکھنا چاہیے. اگر انشاءاللہ اس بیلنس کا طریقہ آپ میں آ گیا, یہ قرینہ آپ میں آ گیا, آپ بہت اچھے خطیب اور بہت اچھے مقرر ہو سکتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے صحیح اسلوب. آپ کا اسلوب بھی صحیح ہونا چاہیے. آپ کی بات بہت درست, موقع بہت برمحل, آپ کی نیت بہت درست, لیکن اسلوب آپ کا ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اپیل نہیں کر سکتا, تو بھی وہ بات بسا اوقات جو ہے اتنی اثر والی نہیں ہوتی جتنا اچھے اسلوب والا لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کر جایا کرتا ہے. آپ محاورات اور تعبیرات اشعار وغیرہ سے اتنے ریس ہونے چاہیے کہ آپ کو بر وقت برجستہ جس لفظ کی ضرورت ہو آپ جو ہے موقع کی مناسبت سے اس لفظ کو لا کر رکھ دیجئے. دیکھیے طلبا کے سامنے جو مدرس تقریر کرتا ہے درس کی, اس کو کبھی ممبر کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے تو اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے. جو عوام کے مزاج کی رعایت کر کے تقریر کرنا چاہیں اور یہ محسوس کرے کہ عوام یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں, وہ طلبا کے بیچ کی ہوئی تقریر کا انداز ممبر کے اوپر نہیں اپنا سکتا. بہت سی مرتبہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر زبان زد بعض الفاظ آتے ہیں لیکن اس کو رک کے اسے پیچھے کر کے کوئی ایسا لفظ اپنے دماغ میں سے تلاش کر کے رکھنا پڑتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو, سود مند ہو. ظاہر ہے کہ جو عوام کے پلے ہی نہ پڑے, عوام جس لفظ کو سمجھ ہی نہ سکیں, وہ لفظ بولنا اور نہ بولنا دونوں برابر ہیں. اس لیے اس موقع کے اوپر بڑا امتحان ہوتا ہے. جو استاد بڑی اچھی تقریر اپنے طلباء کے بیچ کر لیتا ہے ممبر کے اوپر, اگر جو ہے وہ وہی انداز اختیار کرتا ہے تو عوام کچھ لے کر نہیں اٹھ سکتے. یہی حال ہے تقریر کا انداز اگر طلباء کے بیچ کیا جائے, اپنایا جائے, طالب علم کی تشنگی برقرار رہ جاتی ہے. یہاں علم کی فوقیت کو مد نظر رکھ کر طلباء کے بیچ تقریر کی جانی چاہیے. انہیں وہ چیز ملنی چاہیے جو ایک عامی کی سطح سے بہت بلند و بالا ہو اور اس کی تعلیم و تربیت کے اندر اس کا بڑا حصہ ہو. یہ یقین جانیے استاد کے انداز کا بہت بڑا اثر طالب علم کی تدریسی آئندہ کی زندگی کے اوپر پڑا کرتا ہے اور استاد کے جذبات کا بہت بڑا اثر طالب علم کے اوپر پڑا کرتا ہے, جس طرح وائس کے دلوں کی نیت کا بڑا اثر جو ہے عوام کے اوپر پڑا کرتا ہے. یہ اللہ کا عجیب رشتہ ہے, دونوں ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. وائس کی نیک نیتی سامعین کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور سامعین کی نیک نیتی یا بدنیتی کا اثر وائس کے اوپر بھی بہت پڑا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اوپر بسا اوقات تبھی نیک باتیں کھولتے ہیں, مفید باتیں کھولتے ہیں جب کہ صحیح نیت لے کر لوگ بیٹھے ہیں. باقی اچھے سے اچھا وائس جو ہے وہ ناکامیاب ہو جایا کرتا ہے. وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں کی صفائی نہیں تھی, ان کی نیک نیت ہی نہیں تھی. بہرحال اسلوب بھی آپ کو بہت سیکھنا چاہیے اور اس کے لیے ہماری یہی انجمن ہے. ان میں سے ہر ایک چیز کے سیکھنے کا ایک مقام ہے. صحیح بات آپ کو درکیات کے اندر ملے گی. میں آپ سے ایک بات اس موقع کے اوپر بڑے زور دے کر کہوں گا, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ درسیات کی محنت کو مقدم رکھیں. یہ سارے جو شعبے ہیں تقریر کے, تحریر کے اور دیگر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, ان سب لوگوں ان سب چیزوں کو آپ دوسرے نمبر پر رکھیں. جو طالب علم درسیات کے اندر مضبوط رہتا ہے وہ سارے میدانوں کا شاہکوار ہو سکتا ہے. جس آدمی کے دل کے اندر ذخیرہ اور سٹوک صحیح علمیات کا ہو وہ بر موقع جو ہے لوگوں کو چیز دے سکتا ہے, ان کی ضرورت کی اشیاء دے سکتا ہے. اس لیے آپ لوگ اپنی درسی صلاحیتوں کو مضبوط اور اجاگر کرنے کی کوشش کریں. آج کل ہمارا علوم سطحی اور سرسری رہ گیا ہے. طالب علم درسیات کے اندر محنت نہیں کرتا. ہمارے یہاں کل ہی مسابقہ تھا, جب بعض طلبا تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو
یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہی وہ طالب علم ہے جو درسیات کے اندر سب سے پیچھے نمبر کے اوپر سناتا ہے. تو ہمارے بازو میں ایک استاد تھے, انہوں نے مجھ کو کہا کہ تقریر جنہیں اتنی تسلسل کے ساتھ روانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہے, کیا وہ طالب علم اتنی محنت اگر سبق میں کرے تو اس کو سبق یاد نہیں ہو سکتا. یہ ضرورت اور اہمیت کو پیش نظر رکھنے کی چیز ہے. آدمی کے سامنے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اہمیت و افادیت ہوتی ہے, اس چیز میں اس کا جی ضرور لگتا ہے اور من چلتا ہے اس کا. ہم لوگوں نے در حقیقت درسیات کی اہمیت کو پہچانا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوازمات و لواحقات پر محنت کر لینا انسان کے لیے کافی ہے. نہیں, اصلی روح پر محنت کرنا سب کی جانب سے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ. اس لیے درسیات میں ہم لوگ مضبوط بنے اور ہر کتاب کو جب تک سمجھے نہیں چھوڑے نہیں. آپ اگر کسی طالب علم کے پاس کتاب لے کر اس جذبے سے جاتے ہیں کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کے دل میں, تو ڈال دے, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں اکڑ گھون یا شرم یا استنکاف طالب علم کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. طالب علم کا دل دریا دلی کا جو ہے منظر رہنا چاہیے, وسیع رہنا چاہیے. دوسرے طالب علم کے پاس جانے میں اور علمیات سیکھنے کے لیے جانے میں اسے شرم نہیں ہونی چاہیے. بہرحال صحیح بات کا ذخیرہ آپ کو میسر ہوگا آپ کے استاد سے سنی ہوئی تقریر میں, آپ کی ہوئی تکرار اور مطالعے سے. اور دوسرے نمبر کے اوپر صحیح نیت, یہ آپ کو حضرات اہل دل کے پاس ملے گا. اس موقع پر بھی زبان طالب علمی میں بھی آپ کو میں بیعت کا مشورہ نہیں دیتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی نسبت مشورے کی حد تک کسی اہل دل سے ضرور رکھیے. اس سے آپ کی دل کی زمین تیار ہوگی اور فارغ ہونے کے موقع سے آپ کا دل اتنا تیار ہو چکا ہوگا کہ بہت مختصر کی مدت کے اندر آپ سلوک کے مراحل طے کر سکیں. یقین جانیے جب تک ان اہل دل حضرات کے ساتھ نسبت و مساعدت مشاورت اور ان کے ساتھ باقاعدہ وابستگی نہیں ہوگی, اس وقت تک دلوں کی دنیا عادت کی روح سے بدلنا بہت مشکل ہے. اللہ اگر کسی کے دل کو بلا سبب کے بدل دے, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا یسألوا عما یفعل وہم یسألون, لیکن دنیا دار الاسباب ہے. اس لیے ہمارے دلوں کی صحیح نیت, صحیح جذبات اور سوز درم اگر ہم کو چاہیے ہیں تو حضرات اہل دل سے ہم کو وابستگی اختیار کرنی ہوگی. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بڑے اور اللہ والے لوگوں کی مجلسوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ایسی ضرورتیں پوری کرتے ہیں کہ بات ایک ہوتی ہے لیکن ہر ایک کے دل کی گواہ ہو جاتی ہے. وہ کیا بات ہے, بس ان کے دل کی صحیح نیت ہی اثر انداز ہوتی ہے اس پر. اس لیے یہ چیز آپ کو اہل دل سے وابستگی کے موقع پر ملے گی. اور ان دونوں کے مجموعے سے اگر ان دونوں چیزوں میں آپ نے محنت کی تو اس سے آپ کے دل کی ایک خاص کیفیت تیار ہوگی, افطار صبح اور طبعی صاف طاق کی تیار ہوگی جو آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کرے گی کہ مجھے کس موقع پر کس قسم کی بات کرنی ہے اور موقع کا لحاظ کس طرح سے کرنا ہے. یہ ایک ملکہ ہے, یہ ایک رسوخ ہے جو دلوں کے اوپر چھا جاتا ہے, قرینہ ہے, سلیقہ ہے جو دلوں پر چھا جاتا ہے. کتابوں کے اندر پڑھ کر موقع اور محل کی رعایت جو ہے نہیں سمجھی جا سکتی, اس کے لیے کچھ اصول و قواعد آپ کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں لیکن بر موقع آپ کون سا اسلوب اپنائیں, کس قسم کی باتیں ذکر کریں, وہ آپ کی استاد تباہی اس موقع پر جو ہے معین و مددگار بن سکتی ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے آپ کے دل کی ایک خاص کیفیت بنے گی اور اس کے نتیجے میں آپ حسب موقع بات کر سکیں گے. اور یہاں تک چوتھی چیز ہے, سب جانتے ہیں ہماری یہ انجمنیں یہ اسی کے لیے قائم کی جاتی ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا اسلوب سیکھیں. جو ان شاگرداز لوگ ہیں, عجیب حضرات ہیں جن کے قلم کا لوگوں نے لوہا مانا ہے, ان لوگوں کی کتابوں کا آپ اساتذہ کے مشورے سے مطالعہ کیجیے. اور جو ہے اس وقت بہت سے کامل وائزوں اور مقرروں اور خطیبوں کی تقریریں کیسٹوں کی شکل میں بھی آ گئی ہیں. مدرسے میں رہ کر نہیں, آپ اپنے گھر جائیں, اس وقت اپنے اساتذہ کے مشورے سے کوئی ایسی جو ہے کیسٹ آپ سن لیں کہ جس کے اندر آپ کو اسلوب معلوم ہو. لوگوں کے اسلوب میں سے بھی اچھی اچھی چیزیں لینے کی ضرورت ہے. اس لیے چوتھی چیز میں بھی محنت کرنی چاہیے. اور ان چاروں چیزوں کا مجموعہ اگر انشاءاللہ کسی خطیب اور وائز کے اندر ہو جاتا ہے
تو وہ خطیب اور وائس کامیاب خطیب اور وائس کہلا سکتا ہے, لوگوں کے درمیان میں اس کا اچھا خاصا اثر ہو سکتا ہے, اللہ کے دین کی اشاعت کا بہت بڑا کام اس سے لیا جا سکتا ہے. میں طلباء کو پھر سے ایک مرتبہ مبارکبادی دینے کے ساتھ ساتھ تاکید کروں گا کہ آپ کے پیچھے جو جو اساتذہ اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں ان کے مشکور و ممنون بنیے, اور زیادہ سے زیادہ محنت کیجئے. آپ اپنے اوپر اس کو ہرگز بوجھ نہ سمجھیے. اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو آج آپ لکھ لیجئے, 10 سال 15 سال کے بعد آپ اس بات کو یاد کریں گے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر بوجھ تھی وہی چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ نشان راہ بن گئی اور معین و مددگار بن رہی ہے. اس لیے اپنی نادانیوں کو پیچھے کیجئے, جیسا میں نے تعبیر کی نادانی پر صبر کیجئے. سمجھ میں آئے نہ آئے آپ ایک مرتبہ اساتذہ کی رہنمائی کے اندر چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجمن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے, اور جن جن حضرات میں انہیں اس میں جس طریقے پر حصہ لیا ہے ان سب حضرات کے حصہ لینے کو دارین میں بہترین بدلہ کا اور نجات کا ذریعہ بنا گئے. وہ آخر دعوانا الحمد للہ, دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام, اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة, ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها, لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم وفقني واهدني وسددني, واجمع لي بين الصواب والتواب, وأعذني من الخطئ والكرمان. اللهم علينا حكم عفرما, ہم لوگ گنہگار ہیں خطا کار ہیں, ہماری زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں. اللہ جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا ہم تو اس کے برعکس ہی چلتے رہے. اللہ ہمارے سفر کا اکثر حصہ اسی بے مقصد اے اللہ رخ کی طرف گزر چکا ہے. اے اللہ اب آئندہ جو لمحات ہماری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں ان کو صحیح رخ کے اوپر ڈال دیجئے. اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق رحمت فرمائیے, چھوٹے بڑے نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے بہت سے حقوق ہم نے پامال کیے ہیں, معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے بندوں کے بہت حقوق پامال کیے ہیں, ان بندوں کو ہماری طرف سے راضی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دیجئے, مرحوم کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اس وقت جمع ہو گئے ہیں اس مقصد میں بے پناہ کامیابی عطا فرمائیے, طلبا کے اندر استعداد پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جن جن اساتذہ نے اور منتظمین نے ان کے پیچھے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو ان کے حق میں ثواب کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ان بچوں کی خاص اپنے شان ربوبیت سے تربیت فرما دیجئے, ان میں صلاحیت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب لوگوں میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما دیجئے, اس کی رکاوٹوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاص للہیت کے ساتھ آپ کے دین کی خدمت کے اندر جٹے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اے اللہ ہماری سعادت ہے, اے اللہ تو تو دوسروں سے بھی کام لے سکتا تھا لیکن ہماری سعادت ہے ہماری زندگی کے لمحات تیرے دین پر لگ رہے ہیں. اے اللہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے, بدعنوانیوں کی وجہ سے, گناہ اور عصیان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. اللہ سب سے برا دن ہوگا,
ہمارے ہم کو اس خدمت سے جس دن محروم کر دیا جائے. اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں. اے اللہ تیری پناہ سب سے بڑی پناہ ہے. جو اس پناہ میں آ گیا اس پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہم تیرے غضب سے تیری پناہ میں آتے ہیں, تیرے مواخذے سے تیری پناہ میں آتے ہیں, اور اے اللہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ عاجزی کرتے ہیں, انکساری کرتے ہیں اور تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اس سعادت کو مدام باقی رکھ. اے اللہ ہماری زندگی کے آخری لمحات تک ہم کو اسی مقدس سلسلے سے جڑا رکھ. اے اللہ تیرے فضل اور احسان کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہم تجھ سے توفیق چاہتے ہیں, عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دے. اس وقت مسلمانوں کے اوپر دنیا کے مختصر گوشوں مختلف گوشوں کے اندر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کا خون اس کی بکری سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی حقیقی اسلام کی رفعت اور عظمت شان عطا فرمائیے. بے شک ہم لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ہم لوگوں کو پستی کے اس کار مذلت کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اے اللہ ہم کو ہماری حقیقی رفعت اپنے فضل و احسان سے عطا فرمائیے. مسلمانوں کو دین و ایمان پر قائم رکھ دیجیے. اللہ شریعت کو سب سے مقدم رکھنے کی توفیق و رحمت فرمائیے. اللہ آج ہماری بدحالی اور زبو حالی کا اے اللہ منظر اتنا بدنما ہو گیا ہے کہ اللہ ایک پھوٹی کوڑی کے واسطے مسلمان اپنا ایمان بیچنے تیار ہو جاتا ہے. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان کی قدر شناسی عطا فرمائیے. اس سلسلے میں شکر بجا لانے کی توفیق رحمت فرمائیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے کفر سے و فجور سے پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے دین کے جو بزرگان قربانی دے کر ہم تک یہ سرمایہ علم پہنچا کر گئے ہیں ان سب کو ہماری جانب سے بہتر بتلا ادا فرمائیے. اور اے اللہ اس امانت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا احساس و ذمہ داری ہم کو عطا فرمائیے. اس سلسلے کے جو تقاضے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان پر پورا اترنے کی توفیق محمد فرمائیے. اے اللہ جن بچوں نے تقریر کی انہیں بھی نواز دیجیے, جو بچے نہیں کر سکے انہیں بھی محروم نہ فرمائیے. اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے. دنیا اور آخرت کے تمام مرحلوں کو آسان فرما دیجیے. اللہ ہم سے خدمت لے لیجیے. یہ جتنے بھی بچے یہاں حاضر ہیں اللہ ان سب بچوں کو بھی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. پوری امت مسلمہ کے اندر پھیلے ہوئے منکرات کو دور کرنے اور معروفات کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجیے. تمام مدارس عربیہ کی اور تیرے دین کے جو جو شعبے جس نحج کے اوپر دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما لیجیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.